چلیں جی شروع کرتے ہیں تفسیر سورۃ النساء آیت نمبر 116 سے 133 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالی نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کے لیے وہ چاہے گا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ، عظیم گناہ، ٹاپ کا گناہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کون سا ہے تو وہ شرک ہے. دنیا میں ویسے کوئی کسی بڑے سے بدتمیزی کرے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بری بات ہے، جو اپنے سے عمر میں بڑے کے ساتھ کوئی بھی بے ادبی کرے تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کے ساتھ کوئی بے ادبی کرے، یہ بے ادبی ہے اس کی کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا جائے. اور شرک کا انجام سوائے آگ کے کچھ نہیں. اب یہاں پہ یہ آیت کیوں آئی؟ ہم تو پچھلی آیات میں ایک ایسے بندے کے بارے میں پڑھ رہے تھے جو جس نے چوری کی تھی اور اس کے بعد وہ مکہ بھاگ گیا اور وہاں پہ اس نے شرک شروع کر دیا. تو اب اس کے گھر والوں نے جو اتنی دعائیں دی تھیں کہ بھئی ہمارا بندہ ہے اور اس کو چھوڑ دیں اور ایسے کر دیں، تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ دیکھو شرک جو ہے نا، اس کے اندر ظاہر ہے کوئی شرک کے جراثیم تھے جو اس نے جا کے دوبارہ وہاں پہ بت پرستی شروع کر دی، بت کی پوجا شروع کر دی. جس نے شرک کر لیا نا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا انلیس کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو پھر تو معافی ہے، لیکن اگر شرک کے ساتھ مر گیا تو ہمیشہ 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 کی جہنم ہے، کوئی وہاں پہ کبھی بھی وہ جہنم سے نہیں نکل سکے گا. اور شرک کس کس چیز میں ہوتا ہے؟ شرک انسان جو کرتا ہے وہ عبادات میں بھی ہے، اللہ کی صفات میں بھی انسان شرک کر لیتا ہے، اور اللہ کی ذات میں بھی شرک کرتا ہے. الحمدللہ کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والے تو موجود نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، یا اور لوگ ہیں جو بتوں کو شریک کرتے ہیں، الحمدللہ ایسا تو نہیں ہے. لیکن مسلمانوں میں جو کامن شرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. اب کہنے کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں یہ مانے گا کہ ہم نے کبھی شرک کیا ہوگا، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں. اب ان کے اندر جب انسان کسی اور کو شریک کر لیتا ہے تو وہ شرک کہلاتا ہے. ہم کہنے کو مسلمان ہیں لیکن ساتھ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی دونوں کام کرتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم نے تو نہیں انکار کیا، اور ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں. تو شرک فی صفات اور شرک فی عبادت، عبادت میں شریک کر جبکہ اپنا مددگار اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سمجھنا، یہ جو بھی آ جاتا ہے نا یہی شرک ہے. اللہ بھی ہے اور کوئی اور بھی، کسی نے انکار نہیں کیا کہ اللہ نہیں ہے، نہیں، اللہ ہے ہمارا مددگار لیکن کوئی اور بھی ہے، اللہ ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے لیکن کوئی اور بھی ہے جو ہمارے رزق میں ہماری مدد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دیتا ہے لیکن کوئی اور بھی اولاد دے سکتا ہے. تو یہ جو بھی ہے نا جب لگا دیتے ہیں تو وہیں سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. اسی طرح ریاکاری کو بھی شرک کہا گیا ہے، جو شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے. جب انسان ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، وہ خود بھی نہیں جان رہا ہوتا کہ وہ شرک کر رہا ہے، وہ اس چیز کا اس کو شعور ہی نہیں ہے کہ جو میں کر رہی ہوں میں کتنا بڑا گناہ کر رہی ہوں، تو وہ بھی ایک شرک ہے. اسی طرح ایک ہے اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنا دینا، یہ بھی ایک شرک ہے، یعنی انسان اپنی بھی پوجا شروع کر دے، ہاں اللہ تعالیٰ کو تو مانوں گا لیکن ساتھ جب انسان کوئی بھی گناہ دھڑلے سے، ڈھٹائی سے اور مسلسل کرتا جاتا ہے مسلسل ہٹتا ہی نہیں اس سے, اس کو پتا بھی ہے یہ گناہ, لیکن وہ ڈھیٹ بنا ہوا ہے اور کرتا ہی جا رہا ہے اور اس کے اوپر دلیر ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے یہ گناہ ہے, وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا, وہ اس کو کچھ برا ہی نہیں سمجھتا, وہ اس کے اوپر دلیلیں دیتا ہے اور اس کے اوپر ڈھیٹ بن کے جمع ہوا ہے. تو یہ جو گناہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کے نفس کی مرضی ہے جو وہ کر رہا ہے. یہ بھی ایک شرک بن گیا, شرک فی نفس, نفس کو شریک ٹھہرا لینا, اپنے نفس کو بھی اس قابل سمجھنا کہ اس کی بھی مرضی چلے گی, اللہ کی تو مرضی چلتی ہے اور میری بھی مرضی چلے گی, یہ بھی ایک شرک ہے. تو شرک کی ڈیٹیل میں جانا اور اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ہم یہ جب سوچ لیتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب میں تو کوئی شرک نہیں کرتی, یہ غلط ہے. اس لیے کہ شرک اس قدر چھپی ہوئی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شرک ایسے ہو جائے گا کہ یعنی جیسے کالے پتھر کے اوپر اندھیری رات میں کالی چونٹی ہوتی ہے نا, اتنا چھپا ہوا ہوگا, اتنا چھپا ہوا. اب کتنا مشکل ہے اس کو دیکھنا نا, اندھیری رات ہے, کالا پتھر ہے, اب پتھر ہی نظر نہیں آتا اندھیرے میں, تو اب اس کے اوپر جو رینگنے والی کالی چونٹی ہے وہ کس کو نظر آئی؟ کتنی خوبصورت مثال دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنا زیادہ چھپا ہوا شرک. تو بتائیں پھر اس کے بارے میں کانشس ہونا کتنا ضروری ہے, ہمیں پتہ ہو شرک کی باریکیوں کا کہ یہ چیز بھی شرک بنتی ہے, یہ چیز بھی شرک بنتی ہے, مجھے ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا. ہم اپنی ڈیلی لائف میں کئی ایسی باتیں بول جاتے ہیں جو انکانشسلی بولی گئی ہوتی ہیں لیکن وہ بھی شرک میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں اچھے طریقے سے معلومات رکھنی, پہلے تو معلومات لیں اس کے بارے میں شرک ہے کیا چیز, کیونکہ بہت براڈ ٹاپک ہے, ہم اس کو اس وقت نہیں کور کر سکتے. اور اس کے بعد ہمیں یہ, کیونکہ جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو نہیں بخشنا کبھی بھی, تو ہمیں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی شرک نہ آئے. جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کو تو نہیں بخشے گا, مگر اس کے علاوہ بھی سب کی گارنٹی نہیں ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, لیے جس کے وہ چاہے گا. تو کوئی نہ سمجھے کہ ہماری گارنٹی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب اس کے بعد کوئی گناہ بھی اگر ہم کریں گے نا تو ہم بخشے ہوئے ہیں, کوئی پرابلم ایسی ہم سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم مسلمان جو ہیں, ہم آخری نبی کے امتی جو ہیں, تو پھر ہمیں کیا وہ بچا لیں گے ہمیں, اور پھر ویسے بھی شرک تو نہیں نا ہم کرتے. تو کس نے آپ کو کہا کہ گارنٹی ہے آپ کی؟ کسی کو بھی گارنٹی تو دی ہی نہیں گئی. یغفیرو ما دون ذالک, جو اس کے علاوہ ہے, لی مَن یشاء, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے کوئی اس سے کوئی بھی اپنی مرضی کروا سکے. آگے ہم پڑھیں گے آج کہ اس کائنات میں صرف ایک رب وہ ہے جس کی ساری مرضیاں چلتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی ہر مرضی پوری ہو جائے. تو لیما ہی اچھا ہے جس کے لیے وہ چاہے, اب وہ چاہے تو کر دے, نہیں چاہے تو نہیں بخشے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جو شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, وہ اتنی دور کی گمراہی میں بھٹک گیا, وہ اتنی دور چلا گیا. سمجھ لیں ایسے کہ جیسے ایک ہائی وے ہے, ایک سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم, آپ ایگزٹس لیتے ہیں نا ہائی وے سے, تو ایک بندہ نے غلط اگر ایگزٹ لے لیا اور وہ اس کے اوپر ہی چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا اور دور نکل گیا, بہت دور چلا گیا, یہ ہے دلال بعیدا, بہت دور نکل گیا. وے وے اوے, یعنی حق سے اتنی دور چلے جاتے ہیں ایسے لوگ جو شرک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب انسان غلط راستے پہ دور تک چلا جاتا ہے نا, تو اس کے لیے واپس پلٹنا بہت مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ اسی راستے کا یوز ٹو ہو جاتا ہے, پھر وہ پلٹنا ہی نہیں چاہتا, وہ اسی زندگی میں عادی ہو جاتا ہے. وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا, اور نہیں وہ پکارتے اس کے سوا, اس کے کس کے, ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ کے, اللہ کے سوا, إِلَّا إِنَاثًا, مگر دیویوں کو. اللہ کے سوا یہ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کے کس کو پکارتے ہیں؟ دیویوں کو. اور دیکھیں کیسی عقل ماری گئی تھی اس وقت بھی، آج بھی یہی حال ہے. عربوں میں اس وقت بھی عورت کو کم مقام دیا گیا تھا، مرد کو زیادہ مطلب سپیریئر سمجھا جاتا تھا، عورت کو کم تر سمجھا جاتا تھا. اور خدا کس کو بنایا ہوا تھا انہوں نے؟ پوجتے کس کو تھے؟ وہ جو عورتوں کی بت بنائے ہوئے تھے، یہ جو بنائے ہوئے تھے نا، لات ہے، منات ہے، نائلہ بت، یہ سب عورتوں کے بت تھے. تو وہ عورتوں کے بت بناتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں یہ جو بھی مشرک ہیں وہ زیادہ تر آپ ان کی دیویاں ہیں، دیوتا کم ہیں، دیویاں ہیں. آپ کہیں لکشمی دیوی ہے، کہیں کالی ماں، کبھی فلاں پتہ نہیں کیا کیا. یہ کیوں عورتوں کے کیوں بناتے ہیں؟ حالانکہ ان میں بھی، ان کے کلچر میں بھی عورت کو، لڑکی کو پیدا ہو جائے تو کتنا غم مناتے ہیں، بیٹے کو زیادہ وہ سمجھتے ہیں، لیکن جب پوجنے لگتے ہیں تو عورتیں بنا کے پوجنا شروع کر دیتے ہیں. کیسی عقل ماری گئی ہے. ویسے عورت کو کمزور سمجھیں گے، بے بس سمجھیں گے، اس کے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں، مجبور سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی سے نہیں، اور جس کی تم پوجا کر رہے وہ عورت ہے. اور پھر کیوں ایسا ہے؟ آپ دیکھیں ان کو ذرا ڈیکوریٹ کرنا، ان کو نئے اچھے اچھے کپڑے پہنا کے، زیور پہنا کے، اور اس طرح سے کر کے ذرا سجاتے خوب ہیں نا، تو وہ ذرا اٹریکٹیو بن جاتی ہیں. اب دوسری یہ بات ہے کہ عرب میں تو یہ تھا کہ وہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں اور ان کے بت ہم نے بنائے ہیں، یہ فرشتے جو ہیں نا ان کے بت. اب اللہ عالم ان کو کہاں سے یہ بات، ظاہر ہے شیطان نے ہی ڈالی، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں ڈالی، ورنہ ان کو کیا پتا بھائی فرشتے کیا، ان کی کیا جینڈر ہے، یہ کس نے ان کو بتا دیا کہ وہ مؤنث ہیں؟ یہ تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ ان کو کہاں سے پتا چل گیا. یہ تھے اس وقت جس وقت اللہ فرشتوں کو بنا رہا تھا کہ ان کو یہ پتا کہ یہ بیٹیاں ہیں یا لڑکیاں ہیں یہ. اور تاریخ ہسٹری میں ہے کہ آپ دیکھیں گے شرک جتنا بھی ہوتا ہے نا، دیویوں کو زیادہ مطلب شرک کے لیے یہ یوز کیا گیا، مرد بت نہیں بنائے گئے زیادہ تر. اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اصل میں یہ نہیں پکارتے مگر شیطان کو پکار رہے ہیں، جو سرکش ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے باغی ہو گیا تھا. یہ بتوں کو نہیں پوج رہے، ایکچولی یہ کس کو پوج رہے ہیں؟ شیطان کو. کیونکہ اس کانسیپٹ کے پیچھے کون ہے جس نے ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا کہ یہ بتوں کو پوجو، اس طرح کے بناؤ؟ یہ شیطان ہے نا، تو شیطان کا ہاتھ ہے نا، تو اصل میں تو شیطان کی پوجا ہو رہی. دیکھیں جہاں جہاں بھی شرک ہو رہا ہے دنیا میں، وہ اصل میں اس چیز کی نہیں پوجا کرتے، وہ شیطان کی پوجا ہے. تو شیطان ڈالتا ہے ذہن میں. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ تو بتوں کو پوج کے اور اس کے بعد یہ کہا گیا اصل میں شیطان کو پوجتے ہیں، لیکن آج ایسا شیطان نے اندھا کر دیا لوگوں کو کہ آج سیٹنک ورشپ یہ باقاعدہ ہوتی ہے، یہ ایک مذہب ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی ایک تو ہے نا انڈائریکٹلی کہ شیطان کی پوجا ہی کر رہے ہیں یہ، جب یہ بتوں کے آگے جھکتے ہیں وہ بھی شیطان کی پوجا ہے، شیطان ہی ان کو کہہ رہا ہے ان کے آگے جھکو، لیکن ڈائریکٹلی بھی شیطان کی پوجا ہو رہی ہے. اور بڑے بڑے یہ سیلیبریٹیز اور کئی اتنی یعنی دنیا میں جو مشہور نیمز ہیں وہ برملا کہتے ہیں کہ ہاں ہم شیطان کی پوجا کرتے ہیں. بلکہ ایک سیٹنک کلٹ تھا، اس کے 72,000 ممبر تھے، اتنے لوگ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ تو اس دن کہہ دے گا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا ان کو، لیکن آج پکارا بھی جاتا ہے اس کو، اس سے مدد بھی لی جاتی ہے، اس کے آگے جھکا بھی جاتا ہے، اور اس قدر غلیظ اس کی عبادت کے طریقے اور جو اس طرح سے ہیں کہ خوف آتا ہے دیکھ کے، ہر طرف کالا بالکل کر دیتے ہیں اور ننگے رہنا پسند کرتے ہیں. کیونکہ شیطان کا تو طریقہ ہی ہے نا، اس نے آدم علیہ السلام کو بھی سب سے پہلے تو ننگا ہی کیا تھا. اگر آپ اس کے اوپر کبھی سرچ کریں تو آپ کو یہ مل بھی جائے گا یوٹیوب وغیرہ پہ کہ کس کون سا یہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں، ایک گروپ ہے یا کیا ہے جو شیطان کی پوجا کرتا ہے. اس سے زیادہ شیطان کے لیے خوشی کی کیا بات ہوگی؟ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پہ اس شیطان پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. ایک لعنہ اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ، یعنی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی لعنت کر دی تھی جس وقت کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں تیرا کہنا مانوں گا اور میں نہیں آدم کو سجدہ کروں گا، اس وقت ہی اللہ نے لعنت کر دی تھی. یعنی لعنت کا مطلب کیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے، دھتکار دیا اللہ نے اس کو جب سے اس نے سجدے سے انکار کیا تھا. وقال، اور کہا اس نے، کس نے کہا، یہ شیطان نے، نیچے بریکٹ میں لکھنے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا. جے دیکھیں ذرا، البتہ میں ضرور لے کے رہوں گا تیرے بندوں میں سے. یہ کس کو کہہ رہا ہے، کا کس کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اب یہ آپ کو نا پروناؤنس کا بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کس طرف یہ پروناؤن جا رہی ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا آپ لاسٹ ہو جائیں گے آیت میں اور آپ کو صحیح کیچ نہیں کر پائیں گے اس کا معنی. من عبادک، تیرے بندوں میں سے، اس کو پتہ ہے اللہ کے بندے ہیں یہ، لیکن وہ کہتا ہے میں تیرے بندوں میں سے، جانتا ہے یہ میرے بندے نہیں ہیں، یہ میرے غلام نہیں ہیں، مگر میں ان کو اپنا غلام بنا لوں گا. نصیباً، ایک حصہ مفروضہ، یعنی متعین، ایک پرسنٹیج جس کو کہیں گے نا، میں ایک پرسنٹیج تو لے کے رہوں گا. واٹ اے چیلنج! اور اس کی جرات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہے. اور یہ حصہ کتنا ہے، کتنا ہے وہ حصہ جو وہ کہتا ہے کہ میں ایک حصہ لے کے رہوں گا. حدیث میں آتا ہے ہر ہزار میں سے 999 جہنم میں جائیں گے. اور یہ شیطان کی پوجا کرنے کی وجہ سے، اور نہ صرف پوجا بلکہ اس کی باتیں مان کے بھی، ٹھیک ہے، اس کی باتیں ماننے کی وجہ سے بھی، اس کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے بھی. وہ تو کہتا ہے نا کہ میں تو جہنم میں جا ہی رہا ہوں، اب میں نے تو جانا ہی ہے، ٹھیک ہے، اب میں بھی، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا جس کی وجہ سے تو نے مجھے جہنم میں ڈالا. جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس کے تو بچے بچے کو میں دیکھ لوں گی. تو وہ اس نے، سمجھ لیں یہی بات اس نے کہی، میں بنی آدم کو، یعنی تو بھائی تمہاری دشمنی تو آدم سے ہے، لیکن اس نے کہا بنی آدم سے، بنی آدم کا میں، یعنی جو عباد ہے نا اس میں کون آتا ہے، یعنی میں اس کے بچے بچے سے دشمنی کروں گا، میں نہیں اس کو چھوڑوں گا. لک ایٹ دا کنوکشن ہی ہیز. اور وہ واقعی مرتے دم تک انسان کے پیچھے لگ رہا تھا، جب تک انسان کی آخری سانس نہیں نکل جاتی نا، اس وقت تک وہ انسان کے پیچھے لگا رہتا، اس کو بہکاتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے نا، یہ قسم ہے اس کی. میں البتہ ضرور، میں نے آپ کو بتایا اسی لیے کہ اس میں اتنی زیادہ تاکید ہے، اس سے زیادہ تاکید نہیں ہے کوئی بھی ورڈ میں. جب بہت زیادہ شدت پیدا کرنی ہو نا، تب یہ ل اور نون مشدد دونوں آ جاتے ہیں. اس سے زیادہ کیا ہوگی کنوکشن جو اس نے دکھائی کہ میں جہنم میں لے جا کے رہوں گا. ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. میں تو جا ہی رہا ہوں نا جہنم میں، اکیلا تو رہ جاؤں گا، میں تو اس کے بچے بچے کو لے کر جاؤں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کنوکشن کتنی ہے اور ہم میں کتنی ہے بچنے کی. ہم تو دشمن بھی شاید نہیں سمجھتے شیطان کو، اور بلکہ یہ کہتے سوچتے ہیں کہ جیسے یہ شاید صرف تصور ہے. نہیں، شیطان از اے بینگ، ایک وجود ہے اس کا، وہ جنات میں سے ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. وہ ایک بینگ ہے، وہ ایک صرف سوچ نہیں ہے، وہ ایک ایول کا، وہ ایک تصور نہیں ہے صرف، کہ بہت سے لوگ اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں. وہ ایک وجود ہے اور موجود ہے، اور اللہ نے اس کو مہلت دی ہوئی ہے اور اجازت دی ہوئی ہے. اور آپ اپنے آپ کو ذرا خود تصور کر کے دیکھیں، جب وہ یہ کہہ رہا ہوگا، کتنا ہمیں پھر اندر سے غصہ آتا ہے نا، کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کو کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور لے کے رہوں گا، میں لے کے جاؤں گا ان کو جہنم، اس کے بچے بچے کو میں لے کے جاؤں گا جہنم. کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ اور خاص طور پہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اس وقت شیطان کا حملہ سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے. ویسے تو ساری زندگی وہ انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، لیکن اس وقت تو وہ اپنے جو چیلے ہیں نا، کیونکہ وہ اکیلا تھوڑی ہے، اس کے ہی ہیز لاٹس آف ہیلپرز، اپنے بہت زیادہ اس کے ایجنٹس ہیں، اس کی چیلے ہیں، انسانوں میں بھی ہیں، جنوں میں بھی ہیں، تو وہ ان سے کہتا ہے اپنے مددگاروں سے، اس کو پکڑو، اگر آج یہ قابو میں نہیں آیا تو پھر تم کبھی اس کو نہیں پکڑ سکو گے، کیونکہ وانس اس نے یہ سرحد کراس کر لی نا تو پھر نہیں وہ انسان کو پکڑ سکے گا۔ تو ایمان کو لے کے وہ جانے نہیں دیتا کہ ایمان کے ساتھ یہ چلا جائے اس دنیا سے، اس لیے اس وقت اتنے وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ جو سارا وقت آج تک میں اللہ کی عبادت کرتی رہی، اسلام کو سچا سمجھتی رہی، پتہ نہیں یہ صحیح دین ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں وہ جو ساری باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں جنت جہنم کی، اس کی پتہ نہیں وہ سچی بھی ہے کہ نہیں، ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان کا چانس ہوتا ہے کہ اس وقت وہ بھٹک جائے۔ اسی لیے حدیث میں ہے، اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ شیطان موت کے وقت میرے حواس خراب کر دے۔ تو ہم اردو میں یہ دعا مانگا کریں، اللہ موت کے وقت شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھنا، اس وقت وہ میرے حواس نہ خراب کر دے، اس وقت نہ وہ مجھے بھٹکا دے۔ ساری زندگی ہم بچ بچ کے رہنے کی اگر کوشش کریں بھی اور اس وقت خدا نہ خواستہ اس نے بھٹکا دیا تو کیا ہاتھ رہ گیا، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اس نے ناٹ اونلی دس، صرف یہ نہیں کہا، اس نے اور بھی بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو گائیڈ کر دیا، یہ قرآن نازل کیا اور اس میں اس کی ساری جو اس کے ڈائلاگ تھے نا وہ ہمیں بتا دیے۔ اب بھی اگر ہم پھر بھی اتنے ڈھیٹ ہوں کہ ہم اس کو دشمنی نہ سمجھیں اور اس کے راستے کو برائی نہ سمجھیں اور اس کے راستے کو پہ چلنے کو کوئی وہ نہ سمجھے، تو یہ تو ہماری غلطی ہے نا، ہم تو اس کی چالوں سے بچنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں یاد رہتا کوئی ہمارا دشمن ہے، آتے ہی نا ایسا ہے نا، یہ بھی نہیں یاد رہتا۔ تو اس نے کیا کہا، ولا ادلنہم، البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا ان کو۔ وہ بھٹکاتا کیسے ہے، کیسے گمراہ کرتا ہے انسان کو، سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے وہ انسان کو۔ اس سب سے پہلے تو شرک چاہتا ہے کہ انسان شرک کر لے اور ایسے راستے کو اپنا لے کہ بس کسی طرح، دیکھیں اگر کسی نے شرک کر لیا نا تو شیطان کا تو بہت آسان ہو گیا کام، کیونکہ اب اس کے بعد وہ کتنی بھی نیکیاں کرتا جائے کیا فرق پڑے گا، نیکیاں کر رہے ہو بھی کراتے بھی جاؤ، اب انسان سوچ رہا ہے میں تو بہت اچھے کام کر رہی ہوں، اس کے بعد ریاکاری کرا لو، سب وائپ آؤٹ ہو گیا، اور یہ اللہ کی بندی خوش خوش پھر رہی ہے کہ میں نے تو اتنے کام کر لیا، میری بچت تو ہو ہی جانی ہے، وہ تو پتہ ہی نہیں کب سے مٹ گیا ہوا ہے اس کے اعمال نامے سے، وہ جو ایک ریاکاری کی تھی نا سب مٹ گیا، ایک دکھاوا کیا تھا، ایک لوگوں میں بڑا بننے کی جو ایک چاہت اور وہ تھی اس کی وجہ سے جو کیا تھا سب مٹ چکا۔ تو شیطان شرک سے سب سے زیادہ آتا ہے، اور کب وہ راستہ انسان سے گم کراتا ہے، آپ کب راستہ گم کرتے ہیں، آپ کب بھٹکتے ہیں، جس وقت انسان غافل ہو جاتا ہے نا، جیسے ہم کبھی کسی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو باتیں کرتے کرتے او ہو پتہ ہی نہیں چلا غلط راستہ لے لیا، اکثر ایسے ہوتا ہے کیونکہ بے دھیانی میں نہیں نا انسان کو پتہ چلتا، تو وہ بھی گمراہ کب کرتا ہے، جب انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے، یہ کلام اللہ کا، اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک دفعہ کورس کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت محفوظ ہو گئے، نہیں، اس کو بار 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 اس سے ایک تعلق رکھنا ہمیشہ کے لیے، اس کو اتنا بار بار اس کو پڑھنا، بار بار اس کے ساتھ جڑے رہنا، اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا اور مضبوط رکھنا، یہ ضروری ہے، تب انسان بچ سکتا ہے۔ ہم تو پڑھتے ہوئے بھی بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں تب بھی بھول جاتے ہیں، تو اگر بالکل چھوڑ دیں تو کیا حال ہو ہمارا۔ تو جو انسان غافل ہوتا ہے تو ہی فوراً انسان شیطان آ جاتا ہے اور پھر اس کو بھلا دیتا ہے نا، گمراہ کیسے کرتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے کہ زندگی میں، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، ایسا انسان کو اور چکروں میں دنیا کے پھنساتا ہے کہ وہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں کیوں آئی یہاں پہ، مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے۔ جب یہ انسان یہی بھول جائے گا تو پھر کیا وہ کرے گا، اسی طرح اور کیسے بھٹکاتا ہے۔ توبہ، اس سے توبہ کرانا، توبہ کرنا انسان کو بھلا دیتا ہے، انسان توبہ نہیں کرتا، وہ اپنا کوئی قصور ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ یہی راستہ شیطان کا تھا، اس نے بھی تو کہا کہ میرا کیا قصور ہے، اور یہی وہ انسان کو سکھاتا ہے تمہارا کیا قصور ہے، جب قصور ہی نہیں مانو گے تو توبہ کس بات کی، ہم نے کیا کیا ایسا، ہم کوئی گناہ گار ہیں، ہم نے کون سے گناہ کیے، ہم نے کون سی غلطی کی ہے، یہ آتا ہے نا دل میں، یہ شیطان ڈالتا، آگے آئے گا صحابہ کرام کیسا سوچتے تھے، اور آج ہم کیسا سوچتے ہیں، ہمارے تو کوئی قصور ہی نہیں، ہمیں اپنی نیکیاں ہی ہائی لائٹڈ نظر آتی ہیں، برائیاں تو کوئی نظر ہی نہیں آتی، پھر کیسے بھٹکاتا ہے، خواہشات کے پیچھے لگا کے، اور کیسے بھٹکاتا ہے، موت کو بھلا کے، موت دوسروں کو آنی ہے مجھے کہاں آنی ہے، جب موت ہی نہیں یاد رہے گی تو بھٹکے ہی رہو گے، آخرت سے غافل کر کے، اور کس طرح اور کیا کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں گا، ولا امنینہم، اور البتہ میں ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، لمبی لمبی پلاننگز، لمبی لمبی باتیں، اللہ اکبر، یہ کام کروں گا تو پھر وہ کروں گا، پھر اس کے بعد یہ کروں گا، پھر میں پڑھائی کر لوں تو اس کے بعد میں نیک ہو جاؤں گی، پھر اس کے بعد میں پڑھائی کے بعد میری یا نہیں اب شادی ہو جائے تو پھر میں اپنی زندگی بدل لوں گی، نہیں اس کے بعد ابھی میرے بہت جھنجھٹ ہیں، ابھی بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی یہ بڑے ہوں گے تو پھر میں کچھ کروں گی، پھر وہ بڑے ہوں گے، اتنی لمبی لمبی پلاننگز نا کہ انسان بس وہ اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے اور اس کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر کسی راستے کو برائی کو اتنا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ وہ برائی برائی نہ لگے، انسان کہتا چلو کر لیتی ہوں کہ پھر توبہ کر لوں گی، اسی طرح ڈے ڈریمنگ کراتا ہے، جب انسان بس یہی ڈریمز میں ہی رہتا ہے نا، خواہشات خواہشات خواہشات، اور لمبی لمبی خواہشات، تو تب بھی وہ سیدھے راستے پہ نہیں رہتا، برائی کو تو ایسے خوبصورت ریپر میں ڈال کے پیش کرتا ہے، اتنا خوبصورت پیکنگ کر کے دیتا ہے کہ انسان فوراً لپک جاتا ہے اس برائی کو لینے کے لیے، اور خواہشات تو ایسی ہیں انسان کی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوں جوں ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی ہرس اور خواہش جوان ہوتی رہتی ہے، بجائے انسان بوڑھا ہو رہا ہے تو اس کی خواہشات کم ہونی چاہیے نا، ہرس کم ہونی چاہیے اور جوان ہوتی رہتی ہے، اور یہی دو باتیں تمام گناہوں کا سر چشمہ ہے، ہرس اور خواہش، خواہش کے پیچھے ہی تو لگا کے انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، تو یہ ہیں امیدیں دلانا، اور امیدیں بھی ایسی جھوٹی امیدیں ہیں نا، اس کی امیدیں کون سی ہیں، مثلاً انسان کہتا ہے ایک گولی ہے جو اس نے ایسی مسلمانوں کو تو کھلا دی ہے کہ وہ گولی کھا کے بس خود کو بالکل سیف سمجھتے ہیں، اور وہ گولی کیا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ گولی جو ہی آپ نے کھا لی نا اس کے بعد بس سب کام ہمارے تو آسان ہو گئے، اب کس چیز کی فکر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم فکر ہی نہ کرو، تم تو سیف ہو، کہ دیکھو یہ نہیں کرتے تم، وہ نہیں کرتے، لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تم تو نمازیں پڑھتے، دیکھو آج کل لوگ کہاں قرآن پڑھتے، تم تو دیکھو کتنا قرآن پڑھتے، تم تو ایسے کرتی ہو، تم فلاں سے اچھی، تم فلاں سے اچھی، اور پھر پیارے کی امت میں سے ہو وہ وہاں پہ بخشوا لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، اگر چھوٹی چھوٹی گناہ ہی تو ہیں، اگر یہ کر لیے جائیں کیا فرق پڑے گا، یہ جھوٹی امیدیں ہیں، جھوٹی، یہ لائز ہے، جھوٹ ہے یہ سب کچھ، ہر ایک بات سے فرق پڑتا ہے، جتنا بھی کر لو کم ہے، یہ وہاں جا کے پتا چلے گا، اب دیکھیں یہودیوں کو سکھا دیا، ان کو کیسے یا کہاں سے ان کو کوئی خواب تو نہیں آیا نا کہ جہنم میں تو ہم نے اول تو جائیں گے نہیں، اگر چلے بھی گئے تو بس چند دن کے لیے، یہ کہاں سے ان کو آیا، یہ جھوٹی امید شیطان نے دلائی ہے، وہ دیکھیں کرسچن کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے سارے بوجھ اٹھا لیے ہیں، بس اب تو ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو مان لو بس تم بچ جاؤ گے، مشرکوں کو یہ بتا دیا کہ آخرت میں وہ تمہاری تو دیویاں تمہیں چھڑا دیں گی، بس تم ان کو ان کی پوجا کر لو، ان کو خوش کر دو، یہ دنیا کے بھی تمہارے کام کرائیں گی، آخرت میں بھی تمہیں چھڑائیں گی۔ اللہ اکبر، یہ ہیں اس کی لمبی لمبی امیدیں، ایسی آرزوئیں۔ سبز باغ دکھاتا ہے، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں نا سبز باغ دکھانا، یہ سبز باغ دکھاتا ہے۔ فلا آمرنہم فلا یبتکن آذان الانعام، اور وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے میں ضرور حکم دوں گا ان کو کہ یہ کاٹ دیں جانوروں کے کان۔ جانوروں کے کان کیسے کاٹے جاتے تھے؟ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو جانور جیسے صائبہ اور بحیرہ اور اس طرح جانوروں کے نام ہیں، سورۃ الانعام میں ہم پڑھیں گے، تو ان جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے۔ اب یہ کان کاٹنا نشانی ہوتی تھی کہ ہم نے کسی بت کے نام پہ، کسی دیوی کے نام پہ ان کو کھلا چھوڑ دیا، اب کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا، چاہے وہ کہیں چر رہی ہیں، کسی کا باغ خراب کریں، کسی کے کھیت میں چلی جائیں، کہیں پیشاب کر دیں، کہیں کر دیں، کچھ بھی کریں، کہیں گندگی مچائیں، کچھ بھی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ فلاں بت کے نام پہ چھوڑی گئی ہے۔ بعض دفعہ مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں، کسی کے نام پہ، کسی پیر کے نام پہ، کسی کے نام پہ جانور کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ۔ آج ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ بچوں کو بزرگوں کے ناموں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جانور تو دور کی بات، دولے شاہ کا چوہا ہے یہ، وہ بس وہاں پہ چھوڑے ہوئے مزاروں پہ، اور ان کو نہ ان کو گھر لے کے جاتے ہیں، نہ ان کو کوئی پڑھاتے لکھاتے ہیں، نہ کچھ نہیں، بس وہ ایک میٹل ان کے سر پہ ہیلمٹ سا ڈال دیتے ہیں، اس سے ان کے سر بیچارے ویسے ہی رہ جاتے ہیں، اور وہ ایک ڈیفارمڈ رہتے ہیں ساری زندگی کے لیے۔ اس طرح سے ان کی پہچان کیا ہے کہ یہ ان کے سارے ایسے لمبے لمبے۔ تو یہ شیطان سکھاتا ہے، کس نے ان کو یہ باتیں سجھائیں؟ اللہ نے تو توحید پہ پیدا کیا، اور انہوں نے ہٹا کے یہ سب چیزیں کرنے شروع کر دیں۔ کوئی کسی کے نام پہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دیکھیں آج انڈیا وغیرہ میں تو یہ باقاعدہ گائیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اس طرح اپنے بتوں کے نام پہ، آج بھی ہے یہ کوئی پرانی باتیں نہیں ہو گئی، آج بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ہی ایسا کروں گا، بخاری اور مسلم میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ پھر اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں، جیسے بکری کا بچہ سالم پیدا ہوتا ہے، بے عیب ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کے کان وغیرہ کاٹ دیتے ہیں اور اس کو عیب دار بنا دیتے ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو، جو اس کا مطلب جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا دنیا میں اس وقت، وہ شیطان کے حکم کے اوپر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں اس وقت اس نے کہا تھا، اس وقت تو یہ ابھی انسان جو بنی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، بس البتہ ضرور بدل دیں گے اللہ کی تخلیق کو، جیسے یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا اس تخلیق کو بدل دیں گے۔ اب یہ ایک بہت سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ فزیکلی اس کو بدل دیں گے، خلق میں جسمانی یعنی فزیکلی جیسے سامنے جو ظاہری ہے اس کو بدل دیں گے، یا یہ بھی اس کے اندر آتا ہے کہ ان کے رولز، جو کسی کا رول ہے، جو کسی کا دنیا کے اندر کام ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کا رول الٹ دینا، کچھ اور بنا دینا۔ جائیں اب پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکلی کسی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کو چینج کرنے میں کیا ہے۔ آج یہاں پہ تو بہت کامن ہے، اور جب آپ کبھی پبلک میں جاتے ہیں تو یہ چیز دیکھ کے اس قدر گھبراہٹ ہوتی ہے کہ بہت سارے مرد ہیں انہوں نے اپنے آپ کو عورتیں بنایا ہوا ہے، بعض نے اپنے آپ کو فزیکلی بھی ایسا انفرٹائل کر لیا ہے کہ اب وہ مرد نہیں رہ گئے۔ ہمارے ملکوں میں بھی بعض مرد ایسے ہیں، انہوں نے کام دھندا اور تو کوئی ہوتا نہیں، ہجڑے بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسا کر بھی لیتے ہیں، اور پھر وہ عورتوں کی طرح ڈریس اپ ہو کے ویسے ہی میک اپ کر کے بھیک مانگنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ مرد ہیں، اور یہاں پہ تو زیادہ ہی کامن ہے۔ اسی طرح عورتیں مرد بن رہی ہیں، اور وہ بھی ویسے ہی ڈریس اپ ہونا، اس طرح سے کرنا، اپنے آپ کو ویسا ظاہر کرنا، ایسا ہیئر کٹ کرانا، ایسی اپنی کپڑے پہننا، ایسا اپنا حال حلیہ رکھنا، ایسا بیہیو کرنا کہ جس سے وہ مرد لگے، یہ اللہ کی تخلیق میں چینج ہے، یہ شیطان کراتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ شیطان کے کہنا ہے، جس کو وہ مان رہے ہیں، اس کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور آج تو دیکھیں مردوں میں بھی اتنا کامن ہو گیا، وہ چیزیں جو عورتیں کراتی ہیں، مثلاً میک اپ ہیں، ویکسنگ ہیں، تھریڈنگ ہیں، مرد کر رہے ہیں۔ تو عورتوں کی طرح ایسے نازک سے لگنے کے لیے اور اس طرح کے لگنے کے لیے وہ اپنی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایسی چینج بھی کرانا جو چاہے یعنی ایسی نہ ہو جس میں ایک پرماننٹ چیز ہو، لیکن اس سے لوگ دھوکہ کھا جائیں، اور ان کے اندر کیا ہے، مثلا اپنی آنکھوں کے رنگ بدل دینا، یہ کیا اللہ کی تخلیق، جس طرح کا اللہ نے آپ کو رنگ دیا آپ چاہتے ہیں کوئی اور طرح کا رنگ ہو میرا، یا اپنی ٹیٹوز بنوانا، اپنے جسم کے اندر ایسے کھدوا دینا جو پرماننٹ ٹیٹوز ہوتے ہیں، پرماننٹ چینج کر لینا، جسم میں ایسی تبدیلیاں کر دینا، جیسے بریسٹ امپلانٹ کرنا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا آپ ڈفرینٹ ہونا چاہتے ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی تخلیق میں بدلنا ہے، جب عورتیں اپنی وہ آرگنز جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک اللہ کی طرف سے عطا ہے کہ جن سے بچہ پیدا ہو، یوٹرس نکلوا دینا، یہ کر دینا، یہ بھی غلط ہے، اپنے آپ کو انفرٹائل پرمننٹ کر دینا، یہ اللہ کی تخلیق کے اندر چینج ہے، یا شکل بدلنے کی کوشش کرنا۔ اب اس کے اندر شکل بدلنے میں کیا کیا آتا ہے، آج دیکھیں آپ ناک گھسوا کے باریک کر لی، ہونٹ بڑے کر لیے، کاسمیٹک سرجری جس کو کہتے ہیں، وہ سب کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں چینج ہے نا۔ صحیح سنت سے یہ آتا ہے، گودنے والی، گدوانے والی، پیشانی کے بال نوچنے والی اور نچوانے والی، اور وہ کیا، یہ آئی بروز کو جو ہے نا شیپ دے دینا، یہ آئی بروز کے بال نوچنا، یہ بیچ میں سے بال نوچ سکتے ہیں، جو آئی بروز کے درمیان بال، کیونکہ یہ نیچرل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف، یہ جو ہارمونز انسان کے اتنا امبیلنس ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھویں آپس میں مل جاتی ہیں، وہ آپ بیچ میں سے نکال سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اور فیشل ہیئر نکال سکتے ہیں، کیونکہ فتل باری میں ہے کہ ایک روایت ہے کہ ایک عورت نے عائشہ سے پوچھا تھا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے کیا اپنے گالوں کے بال صاف کرا سکتی ہے، تو عائشہ نے فرمایا اذیت کو ممکن حد تک دور کرو، یہ اذیت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تخلیق نہیں ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، عورت کے یہ ہوتے ہی نہیں ہیں، تو لیکن جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی بھی ہے جیسے نیچرل، اس کو چینج کرنا وہ غلط ہے۔ تو یہ حدیث میں صاف ہے، بال نوچنے والے، جو پیشانی کے بال نوچنے والی، اور اس سے مراد آئی بروز ہے، اور دانتوں میں خوشادگی کرنے والیاں جو حسن خوبصورتی کے لیے اللہ کی بناوٹ کو بگاڑتی ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر، اللہ کی لعنت ہے ان پر، یہ یعنی یہ دانتوں کے اندر بھی ایسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ خوبصورتی کے لیے نا وہ بیچ میں تھوڑا سا وہ کرواتے تھے، اس طرح آج سونا اس کے اوپر چڑھا لیتے ہیں خوبصورتی کے لیے، یا اس طرح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں ایسا دانت کو بنایا نا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے، صرف اس سے انسیٹسفائیڈ ہو کے لوگ کرتے ہیں کہ ہم ایسے بن جائیں اور ایسے میں خوبصورت لگوں گی، اور اس میں عورتیں سب سے آگے آگے ہیں، عورتوں میں سب سے زیادہ یہ چیزیں ہیں، کیونکہ عورتیں ہی زیادہ ان چیزوں کی شوقین ہوتی ہیں نا۔ تو آج دیکھیں آپ جتنے یہ سو کالڈ سیلیبریٹیز اور یہ ہیں، یہ کام تو بہت عام ہے ان میں، کہ ان اس طرح کے کام کرنا، کہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق دی ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی کو بدلوا دینا۔ اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، میری بیٹی کو کوئی بیماری ہو گئی جس سے اس کے بال جھڑ گئے، میں نے اس کی شادی کرنی، کیا میں اس کے مصنوعی بال جوڑ سکتی ہوں، یعنی بال نہیں ہے مصنوعی، آرٹیفیشل بال، لیکن یعنی وگ لگانا، وگ لگا سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بال جوڑنے والی پر اور جسے بال لے کے جوڑے جائیں لعنت فرمائی۔ اور آج کتنا وگ لگانے کا، پھر وہ بیچ میں چٹیا اندر ڈال دیتے ہیں جس سے بال آپ کے لمبے نظر آنے شروع جاتے ہیں، وہ کراتے ہیں، یہ کتنا کامن ہے۔ فیک آئی لیشز لگا لیتے ہیں جس سے کہ آپ کی آئی لیشز وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو بس اللہ کی جو تخلیق جیسے اللہ نے آپ کو بنایا اس کے اوپر آپ کو اطمینان نہیں ہے، تو فیک ہی لگا دی، بخاری کی ایک حدیث ہے، امید فرماتے ہیں کہ انہوں نے حج کے سال حضرت معاویہ کو ممبر پہ فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے بالوں کا ایک گچھا ہاتھ میں لگا ہوا تھا جو ایک پہرے دار کے ہاتھ میں تھا، اس سے لے کے انہوں نے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا، اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کہاں ہیں جو تمہیں برائی سے نہیں روکتے؟ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے کاموں سے منع کرتے ہوئے سنا، یعنی یہ جو یہ بال لے کے اپنے بالوں کے اندر جوڑ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ان کاموں کو اختیار کر لیا۔ سمجھ آئی بات؟ جب ان کی عورتیں یہ کام کرنے لگیں تو تب بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے تھے، اور ہمارے تو کتنا کامن ہے۔ تو یہ چیز، اس چیز کو منع کیا گیا ہے، ان ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے سٹائلز، ایسی چیزیں جس سے عورتیں مرد لگیں، مرد عورتیں لگیں، ان کو تو منع ہی ہیں، لیکن عورتیں بھی اس حد تک اپنے حسن اور بناوٹ کے اس کے لیے چلی جائیں، وہ بھی منع ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ اسی طرح جو جس کا رول ہے اس کو ریورس کر دینا، مثلاً عورتوں کے جو کام ہیں، عورت کا کام ہے گھر کا اور بچے پیدا کرنے کا، اس کو اس سے ہٹا کے اس کو فیکٹریوں میں لگا دیا جائے، اس کو دفتروں میں بٹھا دیا جائے، بچے تو نہ پیدا کرے، بس یہ کام کرے، یہ بھی اس کا رول ریورس کر دینا۔ مرد مائیں بن گئے، عورتیں باپ بن گئے، یہ رولز ریورس کرنا ہے نا، یہ اللہ کے نقشے کو بدلنا ہے۔ یہ فزیکل چینج تو نہیں، مگر یہ ایک یعنی اس کا جو جس کام کے لیے اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے وہ وہی کام کرے تو ٹھیک ہے، اگر وہ چیز سے آپ وہ کام نہیں لیتے، اس کو ریورس کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں چینج کرنا۔ اسی طرح جب میاں بیوی کے تعلقات بھی ہوں، اس کے اندر بھی ایسے طریقے اپنانا جو غیر فطری ہیں، جو جس جس کا چیز کو، جس آرگن کو اللہ نے جس کام کے لیے کیا، اسی طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھیتی بنایا ہے عورت کو مرد کی، تو کھیتی میں اسی طرح سے داخل ہوا جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے، نہ کہ کوئی اور ایسے ایسے طریقے یوز کیے جائیں جو کہ غیر فطری ہیں۔ اسی طرح قوم لوط کا جو عمل ہے، یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے بنائے ہیں وہی فطرت میں ہیں انسان کی، اور یہ اس کو ریورس کر دینا۔ جبکہ لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ تو ان کی نیچر میں ہی ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ان کی نیچر میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا، ایون جانوروں تک کے اندر یہ نہیں ہے، تو یہ کہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ نیچر میں یہ؟ تو یہ بھی خلق اللہ میں تبدیلی ہے، اور یہ بھی شیطان کرواتا ہے۔ اور یہ جتنی نافرمانیاں ہیں نا، جتنی نافرمانیوں کے کام ہیں، دماغ کے اندر طرح طرح کی چیزیں ڈالتا ہے، چاہے ترقی کے نام پہ، چاہے فیشن کے نام پہ، چاہے ان کے نام پہ، اور اللہ کی تخلیق کو بدل دینا، یہ جو دلوں کے اندر باتیں آتی ہیں نا، یہ شیطان کی طرف سے۔ اور اس دن شیطان نے بالکل مکر جانا، اس دن شیطان نے قیامت کے دن اس نے کہنا ہے، سورہ ابراہیم میں آتا ہے، وہ کہے گا کہ میرے پاس تو تمہارے مقابلے میں کوئی قوت نہیں تھی، صرف اتنا تھا کہ میں نے تو دعوت دی تھی تم کو اور تم نے دعوت قبول کر لی، تم نے کیوں مانا تھا میرا کہنا، میں نے تو نہیں تمہیں کہا تھا۔ اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے سورہ فاطر میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو، شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اس کو دشمن سمجھو، اور اس کا گروہ دعوت دیتا ہے تاکہ لوگ جہنم والوں میں شامل ہو جائیں، تو وہ تو پیچھے لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے، مگر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہمیں ہر ایک چیز کے اندر دیکھنا چاہیے۔ اچھا، پھر ہم یہ سوچتے ہیں، ہاں ایک اور بات اس کے اندر آ گئی، کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو کانٹیکٹ لینسز لگانا ہے یہ بھی اس کے اندر آتا ہو، نہیں، یہ اللہ کی تخلیق کے اندر چینج نہیں، کیونکہ جو کلیئر والے ہیں، اگر آپ کی نظر کمزور ہے اور آپ کلیئر کانٹیکٹ لینسز لگاتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ تو آپ تخلیق میں چینج کر رہے ہیں، نہ اس کی شکل و صورت میں چینج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں نہیں حرج ہے، مگر ایسی لگانا جس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے وہ نہیں صحیح، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جس طرح کی تخلیق کی ہے ویسی ہی اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر ایک پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اس میں بہت گہری بات ہے, جس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کے, اللہ کے سوا, اس کا مطلب ہے کہ دوست دو ہی ہیں, یا تو کوئی اللہ کو دوست بناتا ہے یا شیطان کو بنا لیتا ہے, تیسری نہیں ہے کوئی بات. اور آپ سوچتے ہیں اللہ کو کے ساتھ آپ نے دوستی نہیں کی تو لازمی طور پہ یہ ہے کہ شیطان کی دوستی ہے موجود, کہ وہ اللہ کی طرف کبھی نہیں آنے دے گا. اب جس نے ایسا کیا, کیسے دوستی کیسے کی جاتی ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا, ہم کہاں اس کے دوست ہیں, ہم تو اس کے لعنت بھیجتے ہیں, ہم تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. جی جس وقت انسان شیطان کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو یہ اس کے ساتھ دوستی ہی ہے, کیا یہ دوستی ہے؟ اور جس وقت انسان اللہ نے جو تخلیق کیا اس کو بدلتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے دراصل, کہ اللہ نے جیسے بنایا تھا وہ تو بالکل صحیح نہیں بنایا, اب میں اس کو صحیح کروں گی, یہ کہہ رہے ہیں نا. تو یہ جو انسیٹسفائیڈ ہونا اس کے اوپر, وہ اصل میں کیا ہے, شیطان نے اس طرح سے کیا نا, انسان کو ناشکرہ بنا دیا. اس نے تو وعدہ کیا تھا, اس نے تو کہا تھا یہ تو ناشکرے ہیں تیرے, دیکھنا کیسے ناشکرے بنیں گے یہ. اس نے ناشکرہ بنا دیا, کوئی سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہے, نہ اپنی شکل سے, نہ کسی اور چیز سے, نہ اپنا رول جو اللہ نے اس کو دیا ہے. عورتیں کہتی ہیں ہم عورتیں کیوں بن گئے, ہائے ہائے ہم مرد ہوتے تو اچھا تھا, وہ اس سے انسیٹسفائیڈ ہیں, ہر ایک ناشکرہ ہے. تو اللہ کے سوا جس نے اس کے ساتھ دوستی لگا لی تو اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا, کھلم کھلا نقصان. اس کے نقصان میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, یعیدہم ویمنیہم, وہ وعدے کرتا ہے ان کے ساتھ, خوب خوب وعدے کرتا ہے, وہ ان کو سہانے خواب دکھاتا ہے, امیدیں دکھاتا ہے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے فلاں ہو جائے. اور اس میں نہ جوان کو چھوڑتا ہے نہ بوڑھے کو, بوڑھوں کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے. انسان دنیا کا لالچی, خواہشات کے پیچھے چلنے والا. اب دیکھیں آج دنیا میں آپ اگر دیکھیں تو جوان اور بوڑھوں سب کے شوق ایک ہی ہو گئے ہیں, یہی ہے نا دنیاوی خواہشات جو ہیں کبھی ختم نہیں ہوتی. مگر آخرت کے معاملے میں کیا کرتا ہے, جھوٹی امیدیں دلاتا رہتا ہے. دنیا کے معاملے میں تو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا تو محنت کرو گے تو ملے گی, بس رات دن انسان پاگل ہو رہا ہے کمانے کے پیچھے, محنت اتنی کر رہا ہے. اس میں تو نہیں, بس سکھاتا کہ کوئی بات نہیں تم دعائیں کرتے رہو گھر بیٹھے رہو, مل ہی جائے گا نا, اللہ غفور الرحیم ہے تمہیں گھر لا کے ہی کھلا دے گا, یہ تو نہیں سکھاتا. آخرت کے معاملے میں کیا سکھاتا ہے کہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, بس کافی ہے جو تم نے کلمہ پڑھ لیا, تمہیں تو جنت ایسے ہی مل جانی ہے. اور ہم کیسے بے وقوف ہیں نا, دنیا کے معاملے میں ہمیں یہ فارمولا بڑی اچھی طرح پتا ہے, محنت کریں گے تو کچھ ملے گا. ہر ایک محنت کر رہا ہے, صبح کو دیکھیں سب دنیا بھاگ رہی ہے, ہر طرف ہسل بسل, ایسے لگتا ہے کہ سب ایک طرف کوئی چلے میں, سب کام کر رہے ہیں, سب کو پتا ہے یہ کام کریں گے تو کھائیں پیئیں گے, تو محنت کریں گے تو کچھ ملے گا. آخرت کے بارے میں, جنت کے بارے میں اتنے ہم بے وقوف بن جاتے ہیں, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, دنیا کے لیے اتنا تھکتے ہیں, اتنا تھکتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, اور جنت کے لیے ذرا سی بھی تھکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بتائیں, اس کے لیے ذرا سی بھی تھکنے کی ضرورت نہیں, وہ اتنی بڑی چیز ہے, اس کے لیے تو تھکنے اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں, وہ مفت ملنی ہے. اور یہاں پہ ڈالر کی چیز مفت ملتی نہیں, پتہ نہیں چلتا کہ دھوکہ دے رہا ہے ہمیں, کس نے ہمارے دماغوں میں یہ ڈالا ہوا, اور ہم ماننے بیٹھے ہوئے. تو وہ وعدے بھی کرتا ہے, وہ گناہ کرا کے بھی یہ امید دلاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, شیطان کے جو وعدے ہیں نا وہ صرف دھوکا ہی دھوکا ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, جھانسا دے رہا ہے. یہ جھانسا ہے اس کا, اور یہ کھل جائے گا جو ہی انسان کو موت آئے گی. कल 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 के ऊपर जो डालता रहता है ना, वो शैतान ही डालता है, कल कर लूंगी कल कर लूंगी कल कर लूंगी। दुनिया में ये है, ये दुनिया के कामों को नहीं कहता कि कल कर लूंगी, आखरत के मामले में कहता है कल कर लूंगी। दुनिया में तो कोई इनाम मिलना हो, कोई चीज मिलनी हो, कहती है अभी ले लो, अभी सेल लगेगी ना, तो कोई नहीं कहेगा कोई बात नहीं बाद में ले लूंगी, आखिर में चली जाऊंगी, कोई नहीं कहेगा, कहेंगे जल्दी जाओ कहीं खत्म ना हो जाए। जन्नत के मामले में कहते हैं नहीं, वो जिसका पता ही नहीं है कि अगला जिंदगी में लम्हा आना भी है या नहीं, उसको कल पे छोड़ा हुआ। ये कल 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 की बेवकूफी जो है ना, ये शैतान डालता है, वो कल कभी आना ही नहीं, देखना कभी नहीं आएगा। जो भी कहता ना कल, वही लोग मिलते हैं जो बहुत पहले से जानते हैं, तो वो हमेशा कहते थे हाँ हम बस शुरू करेंगे, हम कुरान, हमें भी बड़ा शौक है, बस बस ये काम हो जाए फिर करेंगे। उसके बाद भी मुझे एक दो साल बाद मिलते हैं, फिर वो वहीं के वहीं होते हैं, फिर दो तीन चार साल बाद मिलते हैं, फिर वहीं के वहीं होते हैं। वो उनके काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, वो कल कल ही कहते रहते हैं, बस बस ये है ना, बस इतना हो जाए। उलाइका मावाहुम जहन्नम वला यजीदूना अन्हा महीसा। और वो ऐसे लोग हैं जो शैतान के पीछे जो जाते हैं, उनका ठिकाना जहन्नम ही है, जो अंधेरी जगह है और गहरी जगह है। वला यजीदूना अन्हा महीसा, इससे वो निकलने का रास्ता नहीं पाएंगे, भागने की जगह नहीं पाएंगे। ये वो जगह है जहां से कोई एग्जिट नहीं है, ये समझ लें। जैसे हर बिल्डिंग में होता है ना, आप देखते हैं एक फायर एग्जिट बनाया होता है, जहन्नम में कोई एग्जिट नहीं, हर जगह पे होता है। अगर यहाँ पे आग लग गई तो ये निकलने का रास्ता है, वहां पे वो साइंस ऐसे रेड में लगाए होते हैं ताकि कोई भी लाइट भी चली जाए तो आपको नजर आता रहे, यहां से आप बाहर निकल जाए। वहां से बाहर नहीं निकल सकेंगे, वहां पे आग होगी मगर फायर एग्जिट नहीं होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। والذين آمنوا وعملوا الصالحات, इसके बरक्स वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने साले अमल किए, दो चीजें हैं शर्त। سندخلهم عن قريب, पहले भी मैंने आपको बताया था ये अन करीब क्यों आता है, अभी तो करीब नहीं है जन्नत। अगर जिसने ये काम किए ना, अल्लाह उसको दुनिया की ऐसी जन्नत में दाखिल कर देगा जिसमें सकून होगा, जिसमें इत्मीनान होगा, जिसमें जो दिल की खुशी होगी ना, वो किसी और के पास नहीं होगी, अनकरीब अल्लाह दाखिल कर देगा ऐसी जन्नत में जिसके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फिया, हमेशा रहने वाले इसमें। और फिर री इन्फोर्समेंट के लिए अबादा का लफ्ज आ गया, हमेशा हमेशा। हालांकि खालिदीना भी इनफ है, हमेशा रहने वाले हैं, उसका मतलब ही है, लेकिन अबादा क्यों कहा, इसलिए कि हमेशा 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 की ताकीद हो जाए। वादल्लाहि हक्का, अल्लाह का वादा सच्चा है। इससे पहले क्या आया था, वमा याइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, शैतान का वादा जो है ना वो धोखे का। अल्लाह ताला भी एक वादा करता है और उसका वादा ये है कि अगर तुम ईमान लेकर आए अपने साथ और साले आमाल लेकर आए अपने साथ, तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा। ये अल्लाह का वादा है। और वह मन असदक मिन अल्लाह क़ीला, अल्लाह की बात से ज़्यादा सच्ची किसकी बात हो सकती है। अब देखें, हमें पता है, हम इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह की बात सबसे सच्ची है, लेकिन स्टिल हम शैतान के वादे को अमली तौर पे देखें तो शैतान के वादे को पूरा करते हैं, उसके वादे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसके वादे पे ये ज़्यादा हमें यकीन है कि हाँ ऐसे ही हो जाएगा, ये जो सारी बातें आपसे मैंने की हैं। और रहमान का वादा, उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं करते। हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि ईमान और साले अमल के बगैर जन्नत नहीं है, हर जगह ये शर्त बताई गई और फिर भी हम कहते हैं अमल बहुत मुश्किल है, हम अल्लाह को जाके कह देंगे, हम बस कह देंगे अमल नहीं हमसे होता तो इसलिए फिर हमने कुरान भी नहीं पढ़ा। जब हमने अमल करना ही नहीं तो हम कुरान क्यों पढ़े। तो बेसिकली आपने ये कह दिया कि मुझे जन्नत नहीं चाहिए, क्योंकि जन्नत की शर्त ही ये है। बहुत अपने आराम से मुंह से बोलते हैं, और ये सुन लो, देखें सब की कन्फ्यूजन्स दूर कर दी। लैसा भी अमानी ये कुम वला अमानी ये अहलिल किताब, तुम्हारी ख्वाहिशात से कुछ नहीं होता, तुम विशफुल थिंकिंग, तुम डे ड्रीमिंग करते रहो, جنت میں جائیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، بس میں دعا بڑی کرتی ہوں کہ میں جنت میں چلی جاؤں، نہیں اس سے نہیں کچھ ہوگا، اور نہ ہی ان کی اہل کتاب کی امانی سے کچھ ہوگا، جو کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے لاڈلے، ان کی بھی امانی سے کچھ نہیں ہوگا، ان کے کہنے سے یہ نہیں کچھ ہوگا، یعنی ہم سب کی، دیکھیں یہاں پہ امانی یہ کم آیا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ان کی ایک وشفل تھنکنگ، جو ایک آرزویں خواہشات ہیں، یہ ہماری بھی ایک ہے نا کہ بس ہم تو کلمہ پڑھ لیا تو جنت ہماری، ہم تو فلاں رسول کی امتی، ہم تو یہ، تو اس وشفل تھنکنگ سے سوری کچھ نہیں ہوگا، صاف کہہ دیا گیا، اب آپ قرآن ہی نہ پڑھیں تو پھر کہاں سے ہماری یہ کنفیوژنز دور ہوں گی، یا ہم یہ جو خوش فہمیوں کا شکار ہیں کہ کچھ نہیں بھی کریں گے تو جنت ہمیں ہی مل جانی ہے، جنت کے ٹکٹ ہم نے بائی کر لی ہیں جس دن ہم نے کلمہ پڑھا تھا، یہ ایسا نہیں ہے، تمہاری آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوگا، خواہشات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ مجھے جنت چاہیے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم بس خواہش کرو گے اور جنت مل جائے گی، تمناؤں سے ملتی ہے کیا یہ؟ نہیں، تمہاری خواہشات سے کچھ نہیں ہوگا، دیکھیں یہ جو ہم نے آج یہ خوش فہمیاں رکھی ہوئی ہیں نا، یہ اس آیت نے دور کر دی، صرف ان کو نہیں کہا اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو نہیں صرف کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم یہودی ہیں وہ صرف جنت میں جائیں گے، نصارہ ہم نے پڑھا تھا نا یہ سورہ بقرہ میں، نصارہ کہتے ہیں ہم صرف جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، نہ ان کے کہنے سے کچھ ہوگا نہ تمہارے کہنے سے کچھ ہوگا، اللہ نے ایفرٹ دیکھنی ہے، دنیا میں نہیں کچھ ملتا صرف آرزوئیں کرنے سے، میں کہوں اچھا میں اب میرے مجھے ملین ڈالر مل جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، مجھے یہ مل جائے، اس سے ملے گا کیا؟ گھر میں بیٹھے سوچتے رہیں، کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ کہیں میں بڑی اچھی نیت رکھتی ہوں، میری نیت اتنی اچھی ہے، میری نیت یہ کہ کھانا پک جائے تو کھانا پک جائے گا، میری نیت یہ کوئی آئے گا میں اس کو کھانا کھلاؤں گی، تو اتنی اچھی نیت میں نے رکھی ہوئی اس کے لیے اب کھانا پک جانا چاہیے، پکے گا؟ نہیں ہوتا، تو پھر کیسے جنت ملے گی اس طرح؟ اللہ اکبر، من یعمل سوءا یجزا به، جو کوئی برائی کرے گا تو جزا دیا جائے گا اس کا، یہ تم سمجھ لو کہ اگر برا کرو گے تو یہ جو شیطان کہتا ہے نا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، جو برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، وہ بات بھول جاؤ کہ بس یہ ہم کہہ دیں نہیں برا بھی کر لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا کر لیا تو کیا فرق پڑ گیا، اللہ اکبر، جب یہ آیت اتری تھی نا، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، جب یہ آیت اتری تھی صحابہ کرام اتنے پریشان ہو گئے، پریشانی ان کو کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمارا کیا بنے گا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنے سخت رنج اور فکر میں پڑ گئے کہ کیا بنے گا، ہر غلطی، یہاں پہ تو لکھا ہے مَن یعمل سوءاً یجزا بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کی اس کو جزا ملے گی، یعنی جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عربک میں جب جزا آتا ہے نا تو ہم اردو میں تو شاید جزا کہتے ہیں اچھے بدلے کو، لیکن عربک میں اچھے اور برے دونوں بدلوں کے لیے جزا کا ورڈ آتا ہے، اسی لیے جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے، صرف جزاک اللہ کہنے سے اللہ تمہیں بدلہ دے، تو اللہ تو بدلہ دے گا ہی، مگر یہ کہیں کہ اللہ اچھا بدلہ دے تمہیں، خیر بدلہ دے تمہیں، ٹھیک ہے، تو وہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ ہم اتنے پریشان ہو گئے اب ہمارا بنے گا کیا، اگر ہر غلطی پہ، ہر ہمارے سے جو برائی ہے، ہر گناہ پہ پکڑ ہونے لگی تو کیا بنے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس آیت نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے رہو، کیونکہ دنیا میں جو بھی مصیبت یا تکلیف آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور برائی کی جزا ہوتی ہے، یعنی بہت سی خطائیں نا تمہاری اسی طرح مٹ جائیں گی، اللہ تعالیٰ دے گا تو صحیح بدلہ، لیکن اب کیا ہے، بہت ساری غلطیاں انسان کی مٹ جاتی ہیں جب اس کو یہاں پہ دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ مومن اپنی نقدی جیب میں رکھ لے، یعنی اپنے کیش جیب میں رکھا ہوا، پھر ضرورت کے وقت تلاش کرے، تھوڑی دیر نہ ملے، پھر جیب میں ہاتھ ڈالنے سے نکل آئے تو اتنی دیر میں جو اسے صدمہ ہوا اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ بھی اس کی برائیوں کا بدلہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جو بھی مصیبتیں دنیا میں اس کو آتی رہتی ہیں, وہ اس کو کندن بنا دیتی ہیں, قیامت کے دن اس پہ کوئی بوجھ ہی نہیں رہے گا. آپ دیکھتے ہیں جیسے ہم پرس میں اچھا رکھے تھے پیسے, ایک دم دیکھا تو ہے ہی نہیں ہے پیسے, ایک دم آپ ڈھونڈنے لگتے ہیں, ایک دم پسینے آنے لگتے ہیں, کہاں گئے پیسے کہاں گئے. اچھا وہ جتنی دیر آپ ایک دم وہ پہنے کو جاتے ہیں اور آپ کو بس ایک دم گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ وہ پیسے گئے کہاں, میں نے تو یہیں رکھے تھے, پیچھے سے کسی جگہ سے جیب میں سے ایک چھوٹی سی جیب میں سے پھر نکل آتے. تو آپ کہتے ہیں ہائے شکر ہے اللہ کا پیسے مل گئے, میں تو اتنی گھبرا گئی تھی پیسے کہاں چلے گئے, میں نے تو یہیں رکھے تھے. یا کوئی چیز آپ کی اس طرح گھر میں بھی کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے, کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے ایک دم آپ کی, کوئی گولڈ کی چیز ایک دم نہیں مل رہی ہوتی, آپ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں. وہ جتنی دیر آپ اتنی سی آپ کو پریشانی ہوئی ہے نا, اس کے اوپر بھی گناہ جھڑ گئے. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو مسلسل, مومن کو, انسان ساروں کو نہیں, مومن کو اللہ تعالیٰ اس طرح پاک کرتا جاتا ہے. اتنا غفور الرحیم رب ہے. اگر یہ سارے پائل اپ ہو گئے گناہ ساری ہماری, تو ہم دن میں کتنے کرتے ہیں, سارے جتنے ہم کرتے ہیں نا اکثر کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے, یاد ہی نہیں ہوتا یا پتہ چلتا ہی نہیں ہے. تو اگر یہ پائل اپ ہو جاتے اور وہاں جا کے سب کا ہمیں بدلہ ملتا تو پھر ہم کیا کرتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق سے, جب وہ پریشان ہو گئے تھے کہ رتی رتی اگر برائی قیامت کے دن اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ لیں گے تو ہمارا بنے گا کیا, ہماری نجات کیسے ہوگی. اب آپ دیکھیں ذرا سا غور کریں اس بات پہ, صحابہ نے یہ نہیں فرمایا ہم تو بدر میں ہم نے حصہ لیا تھا, ہم تو بدری صحابی ہیں, ہمیں تو اللہ نے بخشش کا ویسے ہی کہا ہوا ہے, ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. یا دوسرے کہتے ہیں ہم تو اصحاب رسول میں سے, ہم سارا دن ان کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں, سارا دن ہم نیکی میں ہی ہوتے ہیں, عبادت میں ہی ہوتے ہیں, ہمیں کیا فکر ہے. وہ پریشان کس پہ ہو رہے ہیں, اپنی برائیوں پہ, اور ہمیں کتنا ہونا چاہیے بتائیں. ان کو تو وہ مجلس ملی, ان کو تو ہر وقت یعنی ایک اپنے آپ کو صاف کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے. ہم اتنی تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی طرف آتے ہیں, اس سے فرق پڑتا ہے. اور وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے, وہاں پہ قرآن سنتے تھے, آیتیں ان کے سامنے اتر رہی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں اور تربیت کے انڈر ہیں وہ, تو وہ تو سبحان اللہ ان کے تو درجے کیا ہوں گے. پھر بھی ان کو فکر کیا ہے کہ ہمیں اگر ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑا تو ہمارا کیا بنے گا. تو اس پہ دیکھیں وہ پریشان ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کو کہ اے ابو بکر تجھے اللہ بخشے, یہ سزا وہی ہے جو کبھی تیری بیماری کی صورت میں ہوتی ہے, کبھی تکلیف کی صورت میں, کبھی صدمے اور غم اور رنج کی صورت میں, کبھی کسی مصیبت کی شکل میں. یہ مسند احمد میں روایت ہے سبحان اللہ, کہ یعنی جو بیماری بھی آتی ہے تمہیں تو وہ بھی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو گئی, تو کوئی بھی مشکل آئی وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہو گئی, کانٹا بھی چبھا وہ بھی گناہوں کا کفارہ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن مردویہ کی روایت ہے کہ اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا مومن کو ہر چیز میں اجر دیا جاتا ہے, یہاں تک کہ موت کی سختی کا بھی اجر ملتا ہے. اللہ اکبر, موت کے وقت جو سختی آتی ہے نا انسان پہ, اس سے بھی اس کے گناہ دھل گئے, جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے یا شاید بہت ہوں بھی اگر انسان کے, تو جاتے جاتے بھی اللہ تعالیٰ نے کلین اپ کر دیا. کیونکہ جو آخرت کی مصیبت اور تکلیف ہے نا وہ بہت بڑی ہے, وہ بہت زیادہ ہے, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کلین اپ کر دیتے ہیں بندے کو, اور یہ بھی اس کی مہربانی ہے. بعض گناہ تو انسان کی معافی مانگنے سے ہی دھل جاتے ہیں, بعض گناہ انسان کے نیکیاں کرنے سے دھل جاتے ہیں, بعض گناہ اور کسی اس سے دھل جاتے ہیں, لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو تب دھلتے ہیں. تو جس وقت اس کی موت کی سختی آئی, اور ہو سکتا ہے انسان نے توبہ ہی نہ کی ہو اس کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے معاف کر دیا. مسند احمد میں ہے, جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور انہیں دور کرنے والے نیک اعمال چاہیے ہوتے ہیں, بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں, اب نیک اعمال وہ اتنے کر نہیں رہا. اب سمجھ رہے ہیں نا آپ, ایک طرف برائیاں ڈال دیں, ایک طرف نیکیاں ڈال دیں, نیکیاں کم ہیں اور برائیاں بہت زیادہ ہیں. اب زیادہ نیکی چاہیے اس کے لیے لیکن اتنی وہ کر نہیں رہا, تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی غم ڈال دیتا ہے جس سے اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے, ایک صحابی تھے, صحابہ کو تو بہت غم ہو گیا تھا نا, رو رہے تھے, رنج کر رہے تھے اس آیت کے اترنے پہ, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, یہی بات فرمائی, ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہماری ان بیماریوں میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. اسے سن کے حضرت قاب بن عجزہ نے دعا مانگی, یا اللہ مرتے دم تک مجھے بخار ہی رہے, سوائے حج پہ جانے کے, عمرے پہ جانے کے, جہاد پہ اور نماز با جماعت, اس سے میں محروم نہ ہوں. ان کی یہ دعا قبول ہو گئی. جب ان کے جسم کو ہاتھ لگاتا تھا کوئی تو بخار چڑھا ہوتا تھا, سوائے ان ٹائمز کے. اللہ اکبر. تو انسان دیکھے, بعض دفعہ شر میں بھی خیر ہوتا ہے نا, لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کتنا خیر رکھا اس میں. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور نہیں وہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. دیکھو وہاں پہ ہر برائی کا بدلہ اس کو ملے گا, اور وہ ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ کوئی دوست نہیں ہوگا, دور دور تک کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اس کا دفاع کرے. اللہ کو, اللہ کے فیصلے کو رکوانے کے لیے, اسے سزا سے بچانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے تو صحابہ اتنے پریشان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انسان کو لا کے کھڑا کر دیا کہ سوچو یہاں پہ آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے, تم بے سہارا کھڑے ہوئے ہو. بے سہارا ورڈ ہی کتنا ایسا لگتا ہے نا کہ انسان کا دل ایک دم وہ ہو جاتا ہے کہ ہائے میں بے سہارا ہو جاؤں گا. پھر انسان سوچتا ہے کہ پھر وہ کام کیوں نہ کروں جو مجھے وہاں کام آ جائے, کیونکہ میں وہاں بے سہارا ہوں گی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى, اور جو عمل کرے گا نیک, نیکی کے معاملے میں, کوئی مرد ہے یا عورت, اور وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ مومن بھی ہو. یعنی پہلے ہم پڑھتے ہیں نا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, یہ وہی بات ہے, لیکن اس میں عمل صالح پہلے آ گیا اور ایمان بعد میں آ گیا. ہیں وہی دو شرائط, پہلے آیا عمل صالح, وہ ہوا مومن یعنی اس کے پاس ایمان بھی ہو, کیونکہ نیک عمل تو بغیر ایمان کے قبول ہی نہیں ہے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, تو یہی لوگ ہیں جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, تل برابر بھی فکر نہ کرنا, کوئی زیادتی نہیں ہوگی تم سے. یہاں پہ تو یہ حال ہے, کوئی جرم کرتا ہے اور اس کے بعد بری ہو جاتا ہے, دندناتا پھرتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو, اور جو بےچارا مظلوم ہے وہ دھرا جاتا ہے. وہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. تم نیکی کرو گے نا تمہیں بدلہ ملے گا. وہاں پہ کسی نے یہ نہیں کرنا تم مرد ہو تو اس لیے تم زیادہ سپیریئر ہو, تمہیں نیکی کا ڈبل بدلہ دیا جائے گا. یا یہ بھی نہیں کہنا کسی نے کہ لیڈیز فرسٹ, تم عورتیں ہو, تم بیچاریاں ہو, تم تو کمزور تھی, چلو تمہیں ذرا زیادہ بدلہ دے دیا جاتا. ایسا نہیں ہوگا. جینڈر بیسڈ نہیں ہوگی یا وہاں پہ جزا. سمجھ آئی بات؟ جینڈر بیسڈ نہ سزا ہوگی نہ جزا ہوگی, یعنی ہم اردو کی جو جزا کہتے ہیں, نہ انعام ہوگا نہ سزا, جینڈر بیسڈ ہوگی. چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے, نماز پڑھو گا ایک جتنا بدلہ, روزہ رکھو گے ایک جتنا بدلہ, حج کرو گے ایک جتنا بدلہ, ٹھیک ہے, زکات دو گے ایک جتنا بدلہ, سب چیزوں کا نیکی کرو گے تمہارا بدلہ ہے اس کا. اور جتنا ایمان انسان کا لیول ایمان کا زیادہ ہوتا ہے نا, اتنی وہ نیکیاں زیادہ کر سکتا ہے. جتنا ایمان کا لیول کم ہوگا اتنا ہی آپ دیکھیں گے عمل کمزور ہوتا جائے گا. اور پھر آہستہ آہستہ جتنا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے, انسان کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے, لڑکھڑانے لگتا ہے, نیکیاں نہیں ہوتی پھر. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ, تم جاننا چاہتے ہو کس کا دین ہے جو سب سے اچھا ہے, کون دین میں سب سے اچھا ہے. اب ہم بھی جاننا چاہتے ہیں نا کس کا دین سٹینڈرڈ میں زیادہ اچھا ہے. تو وہ بتایا گیا, ممن اسلم وجہہ للہ, اس کا دین سب سے اچھا ہے جو اپنا چہرہ جھکا دیتا ہے, سونپ دیتا ہے, سپرد کر دیتا ہے اللہ کے, اللہ کے لیے اپنے چہرے کو سپرد کر دیتا ہے, سرینڈر کر دیتا ہے اللہ کے سامنے. اور چہرہ سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے, یعنی نہ کوئی ریاکاری ہے نہ کوئی دنیا کے لیے, اخلاص ہے یعنی اس کے اندر. سمجھ آئی؟ अपना चेहरा पूरा वजूद ना, ये चेहरा जो है ये एक पूरे वजूद का एक रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो यानी अपने आप को पूरा झुका दिया उसने अल्लाह के लिए, अल्लाह के आगे। ये नहीं है कि थोड़ा अल्लाह के लिए थोड़ा शैतान के लिए, वो नहीं है, पूरा का पूरा अपने आप को सबमिट कर दिया अल्लाह के आगे। समझ आ गई बात? हम थोड़ा किसी और के लिए भी रखते हैं ना, हम कहते हैं इतना पूरा पूरा अल्लाह के लिए देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कहीं और के लिए भी छोड़ें। और सारे कहते हैं ना हमारा दीन सबसे अच्छा, कोई यहूदी कहता है हमारा अच्छा, ईसाई कहते हैं हमारा अच्छा, मुसलमान कहता है हमारा अच्छा, तो किसका सबसे अच्छा है? लो सुन लो, जो पूरा का पूरा सबमिट कर दे अपने आप को, थोड़ा भी हिस्सा किसी और के लिए ना रखे, उसके अंदर इखलास हो, यानी वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अमल कर रहा हो, ये इसका माना है। और दूसरा एक और भी माना है इसका, चेहरे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आंखें हैं, कान हैं, जुबान है, आपका दिमाग है, ये सब चीज़ें हैं ना चेहरे में, तो इसका मतलब क्या, सबको सबमिट कर दो। तो आंखें अल्लाह के हवाले कर दो, कैसे करेंगे, कि आंख वो देखे जो रब चाहता है, वो ना देखे जो अल्लाह नहीं चाहता, उसका दीन अच्छा होगा, इससे आपका दीन अच्छा होगा, ठीक है। कान वो सुने जो अल्लाह चाहता है, वो ना सुने जो अल्लाह नहीं चाहता, जुबान वो बोले जो अल्लाह चाहता है, वो ना बोले जो अल्लाह नहीं चाहता, इंसान का जहन उस रुख में सोचे जैसे अल्लाह ताला चाहता है, वो सोच ना आने दो जो अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ है, जो जिससे अल्लाह ने मना किया है। सोच को तो कोई नहीं देख सकता, मेरी आंख को भी नहीं कोई देख सकता कि मैं कहाँ देख रही हूँ, मैं इस वक्त किस नज़र से देख रही हूँ, ठीक है। चलो जुबान से बोला हुआ तो कोई सुन सकता है, लेकिन सोच कौन देख सकता है आके, मगर अल्लाह देख रहा है। इस सब के सब को झुका दो अल्लाह के सामने, ये भी इसका माना है। समझ आई बात? तो क्या क्या माने हो गए, एक तो ये इखलास, दूसरा टोटली सबमिट कर दो, क्योंकि वज जो है पूरी की पूरी आपकी बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव है आपका चेहरा, तो पूरा का पूरा सबमिट करो। और तीसरी बात क्या हो गई, कि इसमें जो जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, इन सब को अल्लाह की मर्जी के आगे झुका दो, ठीक। अच्छा, एक नंबर वन ये कंडीशन है, नंबर टू वहुआ मोहसिनुन, और वो मोहसिन भी हो, नेकोकार भी हो। मोहसिन का एक माना तो नेकोकार ही है ना, और दूसरा माना क्या है, यानी उसका अमल का तरीका भी वो ही हो जो एहसान के लेवल का है, ब्यूटिफुली, यानी मारे बंदे की नेकियां करने वाला ना हो, ब्यूटिफुली दिल लगा के खुशी के साथ। और भी और क्या मतलब है, सबसे ब्यूटिफुल अमल किसका था, नबी अलैहिस्सलाम का, यानी अल्लाह के रसूल के अमल के मुताबिक उसका अमल हो, अमल भी दुरुस्त तरीके से हो। तो पहली क्या चीज़ थी, इखलास, दूसरी क्या चीज़ है, अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, यानी अमल सही तरीके का हो, और सही तरीके का अमल सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें कोई नहीं बता सकता कि कौन सा अमल किस तरीके का होना चाहिए। नेकियों की बात हो रही है ना, अल्लाह ताला के नज़दीक किसी भी नेकी के एक्सेप्ट होने के लिए दो कंडीशंस हैं, अगर इनमें से एक कंडीशन भी मिसिंग हुई ना, नेकी एक्सेप्ट नहीं होगी। नंबर वन इखलास, नंबर टू वो अमल नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक हो, यानी शरीयत ने उसको इजाज़त दी हो, उनके तो शरीयत किसकी इजाज़त देती, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया हो या उसकी इजाज़त दे दी हो। तो अगर ये नहीं है, हम अपने अमल को समझ लें कि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, अब हमें फिक्र क्या करनी चाहिए। ये देखें, एक पहला जो चीज़ थी ना इखलास, वो तो आपके दिल का मामला है ना, वो तो नियत का मामला है, क्योंकि वो तो कोई देख नहीं सकता। और जो दूसरी शर्त है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, आपकी तालीम के मुताबिक हो, तो ना उससे ज़्यादा बढ़ाना है और ना उसे घटाना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये है ज़ाहरी चीज़, अपेरेंट है, ये अपेरेंटली सबको नज़र आती है, तो इसके अंदर भी आपको उतना ही केयरफुल होना है। कोई भी अमल करने से पहले ये मालूम कर लें कि ये अमल, ये नहीं कि फलाने ने बताया, किसी ने भी बता दिया, हम अंधों की तरह उधर चल पड़ते हैं। भाई देख तो लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को किया कि नहीं किया। आप जो मुझसे आके क्वेश्चन करते हैं ना, ये करें कि नहीं करें, मेरे इसे क्वेश्चन करने का क्या फ़ायदा, आप खुद देखें ना वो अगर सुन्नत है या नहीं है। اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ کے صحابہ نے کیا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کس طرح سے کیا؟ سمجھ آئی بات؟ ایک ایک ایگزامپل لے لیں. ذکر ہے, ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ ذکر کیا. اب اتنا کافی نہیں ہے, اب آگے بھی دیکھیں, انہوں نے کیا ذکر تو کس طرح سے کیا. یہ نہیں کہ میں اپنے طریقے بنا کے بیٹھ جاؤں, آپ مجھ سے پوچھیں یہ ذکر کیسے کرنا ہے, میں آپ کو کچھ اور بتا دوں. ایسے سر نیچے تو پیر اوپر کر کے ذکر کریں, وہ ہے ذکر صحیح, وہ یہ نہیں ہے. یا فلاں ذکر کر لیں, نہیں. جو ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتائے, جیسے کیے, ویسے ہی ہم کریں. اس کے متعلق کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دی, وہ ہم دیکھیں. یہ تو میں آپ کو ایک اگزامپل دے رہی ہوں. ہر فیز آف لائف میں جہاں پہ بھی آپ دین پہ چل رہے ہوں گے, دین پہ عمل کر رہے ہوں گے, کوئی نیکی کر رہے ہوں گے, اس میں آپ نے یہ دیکھنا, جو عمل سنت سے ہٹ گیا وہ قبول نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے, ورنہ پھر بدعات آ جاتی ہیں, اور بدعات جو ہیں وہ وہی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے خود ہی نکالنی چیزیں. تو اب یہاں پہ کیا ہمیں بتایا گیا, دو چیزیں بتا دی گئیں. ایک وہ کہ وہ اپنا چہرہ جھکا دے, اور دوسرا کہ وہ نیکوکار ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفا, اور وہ پیروی کر رہا ہو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی. آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ اخلاص بھی ہے اور عمل بھی بہترین ہے. اس کی ایک مثال ہے ابراہیم علیہ السلام, ان کا اتباع کرو, ان کے طریقے پہ چلو. اور ان کا طریقہ کیسا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تو حال یہ تھا کہ جب ان کے رب نے کہا, اذ قال له ربه اسلم, جب اس کے رب نے اس سے کہا اپنے آپ کو سپرد کر دو, اسلام لے آؤ, یعنی خود کو سبمٹ کر دو, قال اسلمت لرب العالمین, تو اس نے کہا میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا رب العالمین کے. تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ پھر ہم کیسے چلیں گے؟ یہاں پہ کہا گیا نا پیروی کرے وہ اسلام, ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی, جو حنیف تھا. ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے. حنیف کا مطلب کیا؟ اس سب سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا میری مرضی اوپر اور فلاں کی اوپر. حنیف وہ ہوتا ہے جس کو کوئی چیز اللہ سے زیادہ عزیز نہ ہو, ہر طرف سے کٹا ہوا ہے وہ. سب سے پہلے اس کی زندگی میں اللہ ہے, ہر معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے وہ اللہ کو سب سے آگے رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہوتا ہے حنیف. اور اس کے دو مطلب ہیں, ایک یہ کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے, دوسرا مطلب کیا, واتبع ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو. کیسے؟ حنیف بن کے, یکسو ہو کے. تو دو معنی ہو گئے نا, ابراہیم علیہ السلام خود حنیف تھے, یا تم پیروی, جو پیروی کرے گا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی یکسو ہو کے, اس کے دین احسن ہے سب سے. ٹھیک ہے, تو نمبر ون جو بات ہے اسلم وجہ للہ, یہ کیسی بات ہے؟ یہ انسان کے اندر اخلاص کی بات ہوگی, محسن ظاہری بات ہوگی. اور تیسری کیا بات کر دی گئی یہاں پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی بات کر دی گئی. اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ میں نے آپ کو اس آیت سے بتایا کہ انہوں نے فوراً کہہ دیا تھا اسلمت لرب العالمین. انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ پھر اب اس کی کیا لاجک بنتی ہے, پھر اس میں کیا حکمت ہے تیری, یہ کیوں کہا ہے, یہ کیسے, یہ کیا, یہ چیزیں نہیں کری. جو ہی رب نے کہا, اگلا کوئی ورڈ ہی نہیں ہے, قالا, اس نے کہا اسلمت. سبحان اللہ, کیا ہم اگر اپنے دین کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو ہم بھی ایسے کہتے ہیں؟ جب رب کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے اسلم, جھک جاؤ بس اللہ کے آگے, اپنے آپ کو سپرد کر دو, سرینڈر کرو, یہ حکم آ گیا, اب اس حکم کے آگے آپ نے جھک جانا. کیا آپ بھی یا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین, میں تو مان گئی, میں تو بس جھک گئی, میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے آگے, میں نے سپرد کر دی, میری کوئی ول نہیں ہے, آئی ہیو سرینڈرڈ مائی ول, یہ کہتے ہیں. یا پھر ہم یہ کہتے ہیں ابھی میں سوچوں گی, دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے, دیکھیں ابھی حالات کیا ہوتے ہیں, ابھی فلاں سے بھی تو پوچھنا ہے, لیکن دیکھیں فلاں پھر کیا سوچے گا میرے بارے میں, یہ ہوگا وہ ہوگا, کیا یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تو طریقہ یہ نہیں تھا, ان کو تو جو چیز کہی گئی, بیوی بچے کو چھوڑا وہاں پہ, چھوڑا ہے, بیٹے کو ذبح کرو, اس کی قربانی کے لیے لٹا دیا, وہ تو یکسو تھے, اتنے فوکسڈ تھے ऐसे थे कि उनको कोई पसो पेश नहीं था, कोई हिचकिचाहट, कहीं हेसिटेशन आप देखते ही नहीं है कि कहीं कोई वो नहीं अभी सोचते हैं, करते हैं, ऐसे है वैसे है, नहीं, कितने फोकस थे। बस उनकी जिंदगी में उन्होंने एक रास्ता पकड़ा, अल्लाह का रास्ता, और उसके ऊपर कायम रहे वो ऐसे कि फिर कोई चीज उनको हिला नहीं सकी। इतनी इम्तिहान भी आए तब भी वो, उनका ईमान मुतजलजल नहीं हुआ। वत्तखद अल्लाह इब्राहिम खलीला, और पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? वो थे जिनको अल्लाह ने अपना खलील बनाया। किसी को भी ऑनर देने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना, कोई जैसे दुनिया में किसी को बेटा कह के पुकारता है, किसी को कुछ कहता है, तो अल्लाह ताला ने तो किसी को बेटा नहीं कहा क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं, लेकिन दोस्त कहा अल्लाह को। हालांकि दोस्त की जरूरत नहीं है, मगर ये इतना बड़ा ऑनर है, जैसे बैतुल्ला। अब अल्लाह का कहाँ घर, अल्लाह ताला तो जमानो मकान से पाक है, मगर बैतुल्ला क्यों कहा? उस घर को शर्फ देने के लिए, ऑनर देने के लिए। इसी तरह अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह कहा इनको, इनको इतना बड़ा ऑनर दिया। देखें आज भी जो कोई बड़ा आदमी की किसी को दोस्ती मिल जाए ना, तो वो अपने लिए फख्र महसूस करता है, लोगों को बताता है जी फलां, दोस्ती को तो छोड़ें, किसी किसी से कभी बात भी हो गई हो ना, जान पहचान भी हो गई हो, किसी को जरा सी किसी ने आपको सलाम का जवाब भी दे दिया हो या आपको ऑटोग्राफ लिख दिया हो, तो आप कहते हैं पता है मैं फलां से मिली थी, मैंने तो उसको सामने देखा हुआ है, और मैंने तो ऐसे है मेरी से उसने बात भी की थी। इतनी हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है कि क्या बात कहें। और किसी की दोस्ती तो फिर जी, फिर तो आसमान पे हमारा दिमाग चढ़ जाता है, भाई फलां, आपको पता है वो यहाँ का गवर्नर जो है, ये सदर जो है, ये तो मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है मेरा, कितनी बड़ी बात समझी जाती है। हर मजलिस में फिर हम बताते फिरेंगे फलां हमारा दोस्त है, और कहाँ अल्लाह ताला की दोस्ती किसी को मिल जाए। सुभान अल्लाह, क्या किसी बड़े आदमी की दोस्ती जिसको अल्लाह ताला फरमा दे कि मेरा दोस्त इब्राहिम है, कोई वजह ही होगी ना अल्लाह ने दोस्त बनाया। तो अल्लाह ताला ने खुद उनको अपना दोस्त बनाया, ये उनके लिए कितनी है बड़े ऑनर की बात थी। और देखिए एक होती है सिर्फ दोस्ती, सरसरी दूसरी दोस्ती, और एक होती है खास दोस्ती जिसको गहरी दोस्ती कहते हैं, और खलील गहरा दोस्त होता है। सुभान अल्लाह, गहरा दोस्त। तो एक रिवायत में आता है, इब्ने अभी हातिम में है ये रिवायत, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आदत थी कि मेहमानों के साथ खाना खाएं। एक दिन आप मेहमान की तलाश में निकले लेकिन कोई भी नहीं मिला, वापस आए घर में दाखिल हुए तो देखा कि एक शख्स खड़ा हुआ है। पूछा है अल्लाह के बंदे तुझे मेरे घर में आने की इजाज़त किसने दी? उसने कहा इस मकान के हकीकी मालिक ने दी है। पूछा तुम कौन हो? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे के पास इसलिए भेजा है कि मैं जाके उसको ये खुशखबरी सुना दूं कि अल्लाह ताला ने उसको अपना खलील बना दिया। ये सुन के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा फिर तो मुझे ज़रूर बताएं कि वो कौन है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, अगर वो ज़मीन के किसी दूर के किनारे पे भी होंगे तो मैं ज़रूर जाके उनसे मुलाकात करूँगा, फिर अपनी बाकी ज़िंदगी उनके कदमों में गुजार दूंगा। ये सुन के मलकुल मौत ने कहा वो शख्स खुद आप ही हैं। सुभान अल्लाह, लाहु अकबर लाहु अकबर। देखो इन लोगों में कितनी आजी थी ना, हमारे जैसा वो तो कहे के अच्छा अल्लाह ने आप किसी और को दोस्त बना लिया, मैंने तो इतने काम किए मुझे नहीं बनाया, और वो फरमा रहे कि मैं उसके कदमों में जाके अपनी जिंदगी गुजार दूँ, और जो कहाँ भी हो मैं उसके पास चला जाऊँ। जिसको अल्लाह प्यारा है ना, तो जाहिर है उसको अल्लाह के दोस्त भी प्यारे ही होंगे ना, उनको अल्लाह ताला से मोहब्बत थी, तो इन्होंने कहा कि कौन होगा अल्लाह का दोस्त जिसको अल्लाह ने दोस्त बनाया है, मैं तो उसके पास जाके इस तरह ज़िंदगी गुजारूँ। फिर आपने पूछा क्या सचमुच मैं ही हूँ? अल्लाहु अकबर, क्या सचमुच मैं ही हूँ? वाकई ये बात यानी सच्ची है? इतना करके भी वो ये नहीं है कि हाँ मुझे ही मिलना चाहिए ये टाइटल, और किसको मिलना चाहिए? फरिश्ते ने कहा हाँ आप ही हैं। आपने फिर पूछा, फरमाया कि आप मुझे ये भी बताएं कि किस वजह से, किन कामों पे अल्लाह ने मुझे अपना खलील बनाया? फरिश्ते ने कहा इसलिए कि आप हर एक को देते रहते हैं और खुद किसी से कुछ भी नहीं मांगते। اللہ اکبر. جب ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا یہ لقب ملا نا, اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک نام ان کو دیا, تب سے تو ان کے دل میں اس قدر خوف اور ہیبت اللہ تعالیٰ کی سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے اس طرح سنتا تھا جس طرح فضا میں پرندے کی پرواز کی آواز ہوتی ہے. یہ ابن کثیر میں روایت ہے, آپ کو پتہ ہے صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف آپ پہ غالب آ جاتا تھا نا, تو آپ کے رونے کی آواز بھی اس کو آپ ضبط نہیں کر پاتے تھے, اس طرح ہوتی تھی کہ دور اور قریب والوں کو ایسے سنائی دیتی تھی جیسے ہنڈیا کھول رہی ہوتی نا, اس طرح رونے کی آواز آتی تھی. تو وہ یہ نہیں تھا کہ خلیل اللہ بن کے اس کے بعد بس وہ آرام فرما رہے ہیں اور کہیں کہ بس اب تو کیا, اب تو مجھے کچھ کرنے کی نہ ضرورت نہ کچھ ڈرنے کی ضرورت ہے, اب کیا ہو گیا اللہ کا میں دوست بن گیا ہوں. نہیں, اب ان کے اوپر اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہو گیا تھا. واقعی وہ بڑے لوگ تھے تو ان کی باتیں بھی بڑی ہیں. ہم تھوڑ دلے چھوٹے لوگ ہیں, ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, ہمیں چھوٹی سی چیز بھی مل جا تو یا نیکی کا موقع بھی مل جا تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز بن گئے, ہم اپنا کارنامے پہ ہی پھولے نہیں سماتے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا. اچھا ایک بات آپ کو اور بتا دوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو تو وہ بھی دور ہو جائے, کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا, مسلم کی یہ روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, مگر میں اللہ کو اپنا خلیل بنا چکا ہوں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ کوئی پیچھے رہ گئے یا کچھ ایسی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنایا. اور اس کے بعد جب ایسی آیات آتی ہیں نا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تو سمجھ لیں کہ جیسے پورا جو ٹاپک چل رہا تھا ابھی بات ساری چل رہی تھی اس کا کنکلوژن ہو گیا یہاں پہ. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا آج 60 سے 126 تک تقریباً سارا منافقین کی طرف بھی ایک یعنی اشارتاً ان کی طرف بھی ایک بات تھی, تو سب کو بتا دیا گیا سب سے دین میں اچھا کون ہے. اب ہم اپنے آپ کو اس پہ پرکھ لیں کہ کیا ہم نے اپنا آپ اللہ کے آگے جھکا دیا پورا کا پورا, پورا کچھ رہ تو نہیں گیا جو کسی اور کے لیے چھوڑا ہو. کیا میں محسن ہوں اور کیا میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ ہوں جو یکسو تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے لیے سب آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے, آسمان میں نہیں آسمانوں میں جو کچھ ہے, سمندر کو سمجھے کوزے میں بند کر دیا. ایک آیت ہے مگر اتنی بڑی حقیقت بیان کر دی گئی, ایسا دعویٰ کوئی اور نہیں کر سکتا. جاؤ جا کے پوچھو ان کے بتوں کو اور ان لوگوں سے پوچھو جو شرک کرتے ہیں کیا وہ یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں, ملکیت کو تو چھوڑیں دعویٰ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بہت بڑا دعویٰ ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں, کاؤنٹ اٹ, یو کانٹ ایون کاؤنٹ, کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکتے, گن بھی نہیں سکتے کیا کیا صرف زمین میں ہے. آسمانوں کی تو خیر باتوں کو چھوڑا ہی, ستارے سیارے آج وہ کہتے ہیں ٹریلینز 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 اتنے سٹارز ہیں ان کی گنتی بیچاروں کی ختم ہو گئی. کہتے ہیں اگر انسان ایک سانس میں ایک ستارہ گنے نا تو انسان مر جائے گا لیکن ستارے نہیں گن سکے گا. ہر سانس پہ ایک ستارہ گنو, اس کی تو کائنات اتنی بڑی. للہ لیے اس کے ہے, لیے اس کے مطلب کیا, اسی کا ہے سب ملکیت, ہر چیز کی اس کی ہے. اور انسان تیرا کیا حال ہے, تو کس چیز کا مالک ہے, اپنے آپ اپنے جسم کا بھی نہیں ہے اپنی زندگی کا بھی نہیں ہے, تو پھر تو کیا اور کہاں اللہ کی ذات. اس کے لیے جو آسمانوں میں ہے جو میں ماں میں نا ہر چیز ہی آ گئی. اب اس کو ہم ڈیفائن اس صرف ماں کو کریں نا تو آپ ساری زندگی بیٹھے رہیں, ساری زندگی قلم آپ کے ٹوٹ جائیں ختم ہو جائیں, سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائیں, سمندر سیاہی بھی بن جائے وہ بھی ختم ہو جائیں, یہ ہیں اللہ کی باتیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. اللہ نے کیا بنایا کیا کیا بنایا آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے, اور آگے تو چھوڑیں کیسا بنایا, کیا اس میں خوبیاں رکھی, کیا کیسا وہ کام ہے اس کا, کیا اس کا مقصد, اور چیزوں کو تو چھوڑیں. صرف سپیشیز کو گن نہیں سکتے, انڈیویجولز کو گننا تو دور کی بات ہے, صرف سپیشیز گن لیں کہ کتنی کتنی طرح کی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, وہ انسیکٹس میں کیا ہیں, برڈز میں کیا ہیں, انسانوں میں کیا ہیں, اور فش میں کیا ہیں, اور زمین کے نیچے کتنی ہیں اوپر کتنی ہیں، یہ سب چیزیں آپ گن بھی نہیں سکتے، ڈسکور بھی نہیں ابھی تک تو کی، تو گنے بےچارے انسان گنے گا کہاں سے؟ وہ سب اتنا بڑا دعویٰ ہے، یہ سب اللہ کا ہے، اس کی ہیبت اس ایک آیت کی نا، اللہ اکبر، یہ ہمارے دل میں اگر بیٹھ جائے نا، جاننا ایک بات کو دیکھیں ایک ڈفرینٹ بات ہوتی ہے، اور ایک چیز کو ذہن میں بٹھا لینا یہ ڈفرینٹ بات ہوتی ہے. اگر آپ اس چیز کو صرف ذہن میں بٹھائیں گے نا، ہر وقت کہتے رہیں وللہ ہی ما فی السماوات و ما فی الارض، کتنا آسان ہے نا، یہ تو کوئی مشکل تو نہیں ہے، یہ وللہ ہی ما فی السماوات، تو آپ کے دل پہ ایک روب پیدا ہو جائے گا، ایک اللہ تعالیٰ کی جو قدرت، اس کی ملکیت، اس کی ایک ہیبت کی وہ، اس کی عظمت، اس کا احساس آئے گا دل کے اندر، یہ وہ اللہ ہے وہ جس کا یہ سب کچھ ہے، کتنا بڑا ہے. پھر اس کے بعد انسان کے منہ سے اف بھی نہیں نکل سکتی اس کے سامنے، اچھا یہ وہ اللہ ہے. یہ جو ہم فضول قسم کی باتیں منہ سے نکالتے رہتے ہیں، بہت ایسی باتیں جو بے ادبی کے دائرے میں آتی ہیں، جب ہم ایسے اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ یعنی بہت جرأت کی بات ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے سن کے بھی، کہ اللہ دل کانپ اٹھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں، اتنی بڑی جرأت، اتنی بڑی کہنے کی یہ بات. جب یہ آیت، ایسے کوئی خیالات ذہن میں آئیں، یہ آیت کو اپنے طور پہ میں یہ کہہ رہی ہوں، کوئی کہیں قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے، ویسے میں کہہ رہی ہوں اس کے ترجمے کے اوپر آپ غور کرتے ہوئے سوچیں اس آیت کو، تو خود بخود آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا رب کون ہے. وہ کوئی ایسے معمولی بات نہیں ہے کہ آپ جتنی آرام سے منہ سے ایسی بات نہیں، اللہ نے کیوں ایسے کر دیا، اللہ نے کیوں یہ کر دیا، اس کو نہیں پتا کہ وہاں پہ اتنے لوگ بےچارے غربت میں مر رہے ہیں، فلانی جگہ بارش کیوں نہیں ہوتی، وہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا، اللہ نہیں دیکھ رہا فلاں اتنے مصیبت میں ہے. اس طرح کی باتیں جو بھی کسی کے دل میں اگر یہ خیال بھی آئے نا، یہ ذرا بات پڑھ لیں، منہ خود بخود بند ہو جائیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، للہ میں سب کچھ آ جاتا ہے. وہ زندگی موت دینے والا ہے، وہ ان کے سارے کاموں کا ذمہ لینے والا ہے، وہ سب چلانے والا ہے، وہ سسٹینر بھی ہے، مینٹین کرنے والا بھی ہے، کریٹ کرنے والا بھی ہے، موت دینے والا بھی ہے، موت کے بعد کے ان کے اوپر جو حالات گزر رہے ہیں وہ بھی. اس آیت کو تو اگر ایک کو لے کر ہم بیٹھ جائیں نا، سارے ہم ٹائم اسی کے اوپر بولتے رہیں گے، یہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی. مکان اللہ بکل شیء محیطا، تم کیا سمجھتے ہو اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، صرف تمہارا ہی نہیں، ہر چیز کو اس نے اس کے کنٹرول میں. احاطہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی احاطہ کر لیتا ہے، مثلاً پولیس آگے ایک مجرم کا کہتی ہے ہم نے تمہیں سراؤنڈ کر لیا ہے، تمہارا احاطہ کر لیا ہے، اب تم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، یہی کہتے ہیں نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتی. کتنے طاقتور رب کے کنٹرول میں ہیں آپ، پھر انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھے اور وہ سوچے کہ میں جو مرضی کروں اور یہ کروں، نہیں. اللہ اکبر. اگر آج ہم اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں نا اور سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، تو یہ اختیار صرف اس لیے استعمال کر رہے ہو کہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے. جس دن اس نے یہ گھنگرو ہے سانس کا، جس دن یہ بند ہوا نا، تو کہاں بھاگو گے؟ آج فیصلہ کرنا ہے. آج کیوں نہیں کہہ دیتے میں اللہ ہی کی ہوں اور اللہ ہی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے، انہا للہ و انا الیہ راجعون. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، تو میں بھی تو پھر اللہ کی ہوں، ہم بھی تو سب اللہ کے ہیں، پھر میں اس کے مطابق کیوں نہیں زندگی گزارتی، اس کا کہنا کیوں نہیں مانتی؟ سب کچھ تو اللہ کا ہے، تو میں کس کی ہوں پھر؟ میں بھی تو اللہ کی ہوں. چلیں یہاں تک تلاوت سنیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلا رکوع دیکھتے ہیں.
ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا